الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرہ کشاہ نرازی نہ صاحبِ کشاف. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وصلی وسلم علیہ. قرآن کریم کے علوم جو تراجم اور تفسیر سے متعلق ہیں، ان سے پہلے چند مبادی یا اصول یا مہمات یا مقدمات سمجھنا ضروری ہے تاکہ آگے بات سمجھنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور یہ تمام اقوام اور عالم میں اللہ کی عادت اور سنت مستمر رہی ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم قبیلے اور انسانوں کے مجامع کے لیے ہدایت کا انتظام ہوا ہے. لکل قوم ہاد، انسانوں کا عقیدہ اور اہل ایمان کا یہ ایمان ہے کہ پہلا انسان بھی آدم علیہ السلام ہے اور پہلا پیغمبر بھی آدم علیہ السلام ہے. ان سے پہلے جنات یا ملائک تو ہے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور صحیح مسلم میں ہے کہ ملائک اللہ نے نور سے بہت پہلے پیدا کیے. ان الملائک خلقت من النور، یہ تین مخلوقات براہ راست مکلف یا اللہ کی عبادات اور طاعات میں مشغول کیے گئے. ان میں دو ارضی ہیں، جن اور انس، اور دوسری سماوی ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى. ملائک مجسم عبادت ہے، ان کا غذا اور ان کی نشو نما، ان کا رہنا سہنا، اس کل کے کل عبادات ہیں. انہیں وہ صلاحیتیں نہیں دی گئی، وہ جذبات نہیں دیے گئے جن میں عصیان اور سرتابی ہو. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جن جن امور کے لیے پیدا کیا ہے، فالمدبرات امرن، انہی کاموں پر وہ مسلط ہے اور انجام دیتے ہیں. یہ بھی عقیدہ ہے کہ ملائک ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ان میں توالد تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، اور قیامت سے پہلے ان میں کوئی مرا نہیں. قیامت کے دن جو موت واقع ہوگی تو ان میں وہ شامل ہے یا نہیں، قولان مشہوران لأہل لیلہ. بعض کہتے ہیں کہ چار مقرب فرشتے اور آٹھ حاملان عرش کے علاوہ بقیہ سب ایک دفعہ فوت ہو جائیں گے، اور جماہیر کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر تغیر واقع ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، جیسے غنودگی اور عز محلال ہو، اور اللہ نے ان کو فنا اور موت سے بے نیاز پیدا کیا ہے. وہ قدرت کے شؤون اور برکات کے ارکان ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسانوں کے رزق اور روزی رسانی ہے، ان میں فرشتے مقرر ہیں، انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے، ملائک مقرر ہیں، انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے تھے جبریل، اور وہیں پر قوموں کو ہلاک بھی کرتے تھے. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی تعداد کوئی اور نہیں بتا سکتا. بعض روایات میں ہے کہ جہاں کعبہ معلی ہے اس کے سیدھ میں آسمانوں کے اندر بیت المامور ہے، اور جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اور بیت المامور بنا ہے، 70 یا 77 ہزار فرشتے ایک دفعہ طواف میں ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ جب طواف ایک جماعت کا مکمل ہو جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ ان کو طواف کا موقع نہیں ملے گا. اور بیت المامور کو معمور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم وقت بھرا رہتا ہے. دو مخلوقات جن اور انس، یا معاشر الجن والانس، انہیں مکلف بنایا گیا، احکام کا پابند بنایا گیا، انہیں اوامر اور نواہی دیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جزا اور سزا کا نظام ہوگا. طاعات اور عبادات پر ان کو صلہ دیا جائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. لہم درجات عند اللہ، ہم درجات عند اللہ. ظاہری صورت میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ہی جنات کے اصل نسل ہے، اور انسان جس طرح حضرت آدم سے ہے، اس پر اشکال نووی کو روزہ میں ہوا ہے کہ کان من الجن، فرمایا کہ یہ جنات میں سے ہے. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جنات پہلے سے ہے، یہ ایک فرد ان کا ہے. ففسقان امر ربی، کہتے ہیں کہ ان میں سرکشی زیادہ ہے کیونکہ آگ کے شعلے سے پیدا ہے. تفصیلات صورت جن میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور انسانوں کے تباہی میں اطاعت زیادہ ہے، انسان خوبصورت بھی اطاعت اور فرما برداری سے ہے، گناہ سے ان کا رنگ دھندلا ہو جاتا ہے، اور اس دھندلا پن میں یہ خود بھی احساس محرومی کا کرتا ہے، اور جیسے ہی پاک صاف توبہ طائب ہو جاتا ہے اس کو سکون اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام اور رسول اور مرسلین انسانوں میں سے ہوئے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہ، تمام کے تمام رجال انسان بنی آدم تھے، جن یا ملک انسانوں کی ہدایت کے لیے کبھی بھی رسول نہیں بنایا گیا. اور یہ تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ جن کی تاثیرات علیحدہ ہے، خلقت علیحدہ ہے، وہ آگ سے ہے اور انسان مٹی سے اور خاک سے ہے. منہا خلقنا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. تو ایک جنی آتشی ناری خلقت، وہ خاکی کے لیے مشعلہ بننا بغیر بہت مشکل ہے. وہ جس میں لطیف ہے اور یہ کثیف ہے، وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتا ہے. انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترون. اور فرشتے اس لیے نہیں کہ لا یاکلون تو عقل و طعام کے مسائل کہاں ہوں گے، ولا یشربون تو کتاب الاشربہ کہاں سے آئے گا، ولا ینامون تو دیگر ضروریات کہاں سے صادر ہوگی، ولا یتناسلون تو کتاب النکاح کتاب الطلاق کیسے بنیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو اس اعتبار سے کامل بنایا ہے، اس میں اطاعت بھی ہے اور عصیان بھی ہے، اس میں شیطان کی پرستش بھی ہے اور خدا پرستی بھی ہے. جب یہ مثبتات پہ چلتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے تو یہ ترقی پاتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ جب جلتی ہے تو اس میں ایک فائدے کا عنصر ہے، جیسے لاؤڈ سپیکر کی آواز پیدا ہو رہی، پنکھا چل رہا ہے ہوا ٹھنڈی دے رہا ہے، ٹیوب لائٹ جل رہا ہے روشنی دے رہا ہے، یہ سارے فوائد ہے، ثمرات ہے. اس کو نور کہتے ہیں، یہ آگ کی چمک ہے اور حاصل ہے، اس سے ملائک کی تخلیق ہوئی ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نہ فرمانی کوئی عصیان طغیان ان میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ آگ ہے جو جلاتی ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے، راک کا ڈھیر لگ جاتا ہے، جھلس جاتا ہے، جلی ہوئی جگہ دیکھو کالی پڑ جاتی ہے. اس حصے سے جنات پیدا ہے. یہی وجہ تھی کہ ابلیس بھی کسی زمانے میں ملائک میں جا کے گھس گیا تھا. اسرائیلی روایات میں ہیں کہ یہ معلم الملکوت بنا تھا. عوام میں مشہور ہے نا کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، جو ڈکوس لائے بالکل فضول بات، بے بنیاد بات ہے. قرآن کریم سے شیطان کی جہالت واضح ہے. حق تعالیٰ نے اس کو کہا اس امر تک، میں تمہیں کہہ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، اسجد لمن خلقته بشرا، تو ایک بشر ہے، انسان آدم، اس کا سجدہ امر الہی نہیں سمجھتا ہے، جس کو امر اور نہیں کا پتہ نہ ہو اس کو طالب علم کا عالم مانے. اللہ فرماتا ہے امر تک، میں تمہیں براہ راست حکم دے چکا ہوں. یہ اشکال بھی غلط ہے کہ اس کو کہا نہیں گیا تھا، نہیں, کہا گیا ہے امر موجود ہے سورہ آراف دوسرے رکوع میں. پر یہ اس کو بھی نہ سمجھ سکا کہ آدم تو قبلے اور کعبے کی طرح سمت ہے, اصل جو تعبد ہے وہ رب العالمین کا ہے, اور اس نے دوسرا فلسفہ الٹا شروع کر دیا. انا خیر من ہو حلق تری من نار و حلق تر من تین, کے معبود اعلیٰ ہوتا ہے اور عابد ادنا ہوتا ہے, اور یہاں عابد اعلیٰ ہے اور معبود ادنا ہے, معاذ اللہ. اس نے معبود آدم کو سمجھا حالانکہ وہ مسجود لہو تھے, اصل مسجود اور اصلا معبود برحق اللہ جل جلالہ و من والو. قرآن کریم میں کہ لعنت ہونے کے بعد اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون, مہلت دے دے, معافی مانگ لے دے, یا اللہ اغفر لی وتب علی. مقام عفو کہتا تو یہ مہلت مانگنے لگا. امتداد فی الکفر, امتداد فی الطغیان. آدم علیہ السلام کو دیکھیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ بڑی غلطی ہو گئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس لیے یہ بات انتہائی درجے کی کمزور ہے کہ شیطان بڑا عالم تھا. شیطان کے علم کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے, اور جس روایت میں کہ یہ طاووس الملائکہ ہے اور معلم الملکوت ہے, وہ سب ضعاف اور اسرائیلیات مقذوبات ہے, وہ سب کے سب. مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ مسترد روایت, اہل علم کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کمزور باتیں کرے. یہی فرق ہے اہل حق اور اہل باطل میں. اہل حق استناد کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ کلام کرتے ہیں, بخلاف اہل باطل کے کہ ان کی روایت بے سر و پا, بے بنیاد. او جی فلاں نور ہے, او جی فلاں ایسا ہے, ادھر ایک ستارہ تھا, ادھر ایک ستارہ تھا, اس نے اتنا دیکھا, اس نے اس کو ایسے کہانی بنائی ہوئی. انگوٹھے چومنے کی روایت گھڑی گئی ہے, اور جتنے مسائل میں اہل باطل کا اہل حق سے اختلاف ہے, ان سب میں ان کی بنیاد من گھڑت روایت پر, من گھڑت. اگر گھڑت کی روایت سے وہ ہٹ گئے تو آج ظہر سے پہلے وہ توحید و سنت پر ایمان رکھیں گے. آج ظہر سے پہلے, ظہر کی نماز کا وقت جب داخل ہوگا وہ مومن ہو چکے ہوں گے, گھڑت میں لگے ہوئے. طالب علموں کو, علماء کو چاہیے کہ ان کی روایتوں کی جڑیں کاٹے اور وہ دنیا کو دکھائے کہ سب بے بنیاد بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. مولانا عبدالحی لکھنوی ہندوستان کے دورے آخر کے مجمع نالے عالم ہے, فریقین مان رہے ہوں. ان کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ. اس کے صفحہ 147 پر مولانا عبدالحی بڑی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں, فل احادیث التی رویت فی نور نبینا کلھا مکذوبہ لم یصح منہا شیء. جتنی حدیث نبی کے نور ہونے کے بارے میں ہیں سب غلط ہیں, ایک روایت بھی صحیح و سند نہیں ہے, ایک چیز بھی صحت کو نہیں پہنچ رہی ہے. اس لیے فریق مخالف کے ایک بڑے غزالی صاحب نے لکھا ہے تسکین میں کہ ہمارا مدعا اس کی بنیاد روایات نہیں ہے بلکہ آیات ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جبکہ وہ خود ہی کمزور بات ہے, کیونکہ یہاں نور سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرآن ہی ہے. آمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا نور اس کو کہتے ہیں جو نازل ہو چکا اور نازل قرآن ہوا ہے، نبی نازل نہیں ہوا، نبی مبعوث ہوا ہے. یہ ایک سیر کراتا ہوں آپ کی بعض چیزوں کی. اب یہ 27 رجب گزرتی ہے تو یہاں جشن معراج ہوتا ہے، حالانکہ 27 رجب کی تاریخ متیقن نہیں ہے، اور تاریخ زیادہ قوی ہے. اور تفسیر روح المانی اہل سنت کا معتمد کتاب اور تفسیر قرآن ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ معراج کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی نسبت امت کی طرف ہے اور معراج کی نسبت نبی کی طرف ہے. لیکن آگے سنو کیا لکھا ہے، ولكن التعبد فيها ليس بمشروع. اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. تو پھر یہ ٹنگ ٹکور کس چیز کا چلتا ہے، یہ جشن کس چیز پر بنا ہے؟ یہی بات ما صدق بالسنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی کہ اس رات کی کوئی عبادت نہیں. والتعبد فی لیلۃ القدر مشروع الی یوم القیامۃ، اور لیلۃ القدر کی عبادت قیامت تک کے لیے ہے. تو علم یہ توحید و سنت ہے، اور جہل یہ شرک اور بدعت ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع مرحوم نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ بس سنت بیان کر لو، بدعت کا دیا خود بجھ جائے گا، کیونکہ بدعت اندھیرا ہے اور سنت اجالا ہے. جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. پہلا انسان اور پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. سائنسدانوں کو کوئی ہڈی مل جاتی ہے پہاڑوں میں، برفانی علاقے میں، 3 لاکھ سال پرانی ہے. یہ معلوم کرنا بھی آسان نہیں کہ وہ انسان کی ہڈی ہے یا کتے کی ہڈی ہے. کبھی کہتے ہیں یہ پہلے بندر تھا، وہ گٹتے گٹتے اس سے انسان بن گیا. سائنسدان کی مثال ایسی ہے جس طرح چھوٹا بچہ وہ کھیلتا ہے اور ہنستا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ کہیں گے انہوں نے گھڑی ایجاد کی، انہوں نے لاؤڈ سپیکر بنایا ہے. یہ اس لیے کہ دنیا لہو لعب کی جگہ ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لہو لعب کے لیے تو یہ قوم تکڑی ہے نا. اطفال و صبیان ہے، خلق اطفال و جز مرد خدا. لیکن یہ پتہ کریں کہ اتنے سائنس، اتنے ایجادات، اس کے بعد ان کو خالق کا پتہ چلا، اللہ کی وحدت فردت ان کو سمجھ آ گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہو جتنے جو کوتھی ہوتے انکلو تھی، جہاں سے چلے تھے وہی کڑے ہوئے، کچھ بھی پتہ نہیں. وہی یہودی ہے، وہی عیسائی ہے، وہی لا دین ہے، لا مذہب ہے. ان سے تو بعض بچے بھی اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہانڈیا پک رہی تھی تو وہ آگ بار بار بجھ رہی تھی، بڑی بڑی لکڑیاں نیچے جلانا چاہتے تھے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دیکھ کر کے ان کے ساتھ رکھ دی گئی، تو وہ جلدی آگ لے لی اور پھر وہ بڑی لکڑیاں بھی جلنے لگی. تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ رونے لگا. ماں نے اس سے پوچھا کیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جب تم لوگ نہ چلو نا تو پھر تمہیں آگ لگانے کے لیے ہمیں استعمال کیا جائے. معلوم ہو رہا ہے کہ بڑوں کے جلانے کے لیے چھوٹوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے. اتنی عقل بھی ان کی نہیں ہے جتنے اس معصوم بچے کی تھی. چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دیکھ کے کہ جل رہی ہے تو گھبرا گئے کہ کہیں مجھے نہ جلا دیا جائے یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے لیے. لیکن سائنسدان کو یہ چیزیں کم سمجھ آئی. اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ دنیا انہوں نے آباد کی ہے مگر دنیا کو تباہ بھی یہی کر رہا ہے. جب سے سائنس آئی ہے اور جب تک رہے آج تک ایک انسان کو 5 منٹ کے لیے زندہ نہیں کر سکے. ایسا کوئی لیبارٹری نہیں, ایسا کوئی ایٹم اور ٹیکنالوجی نہیں کہ ایک مردے کو اٹھا لے 2 دن 4 دن 10 دن کے لیے بال بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے. ہاں نہ نہیں, لیکن ایسا ایٹم ہے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں کا مجمع تباہ ہو جائے. ایسا ایٹمز ہے کہ جو جس زمین پر مارے جائے تو 3000 سال تک وہاں پر ہرا پتا نہ ہو گئے. تو سائنس کیا ہے؟ تخریب ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے. تعمیر کا سامان برائے نام ہے, تخریب کا سامان بہت زیادہ ہے. ایٹم بم دیکھو, ہائیڈروجن بم دیکھو, پوری حکومت اور تمام ایجنسیاں لگی ہوئی ہے خودکش بمبار کو روک نہیں سکتے. امریکہ اور برطانیہ نے بھی ہاتھ جوڑے, گھٹنے ٹھیک دیے ان کے حال. اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگ یہ لے لے وہ نہیں ملے گا, وہ مالا ان سے لا کر تمہیں خلا. اور جو لوگ وہاں کے لیے ہیں آخرت کے لیے, من اراد الدنیا فلیتجر ومن اراد الاخرت فلیتزہد, جو آخرت چاہے کاروبار لین دین ان چیزوں میں بھی احتیاط کرے, بہت زیادہ آگے نہ بڑھے. آگے بڑھنے والے پیچھے نہیں آئے کر ڈوب جاتے ہیں. ایک طالب علم بہترین پڑھ رہا ہے, اچانک کسی جگہ ملازمت اس کو مل گئی, اب پہلی والی تعلیم اور بعد کی تعلیم میں موازنہ کر لو, صفر ہو جائے گی ختم. دین کے ساتھ دنیا کا اجتماع بہت زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. دین خالص ہے اور مخلص ہے, الا للہ الدین الخالص, خالص دین, خالص صاف ستھرا. صحاح اور حسان دونوں میں ہے. کہ حضرت عمر آپ کی خدمت میں آئے, آپ جس پلنگ پر تشریف فرما دے اس سے آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے. نیچے کمزور سی چادر یا کمزور سا بستر تھا, اتنا بڑا بستر آپ پسند بھی نہیں کرتے تھے. بیویوں نے ایک دفعہ موٹا بستر ڈالا, آپ نے دوبارہ اس کو پتلا کیا. فرمایا رات بھر نیند آتی رہی, صبح اٹھنا مشکل ہو گیا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے آپ کو جو دیکھا کہ بس ایک بستر لٹکا ہوا ہے, تھوڑا سا ساز و سامان ہے اور جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کر لے. روم اور فارس کے سر کسرا عیش و عشرت میں اور ہم تنگی میں آپ لیٹے ہوئے تھے, بیٹھ گئے اور حضرت عمر کو غصے سے دیکھا اور فرمایا آپ ابھی تک ان خیالات میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا دے دی گئی, وہ دنیا چلی گئی ادھر یوں کر کے چلی گئی, اور ہمیں آخرت ہے, آخرت پر خوش ہونا چاہیے. آخرت نہ ختم ہونے والی چیز ہے. مائندم ین فدو وہ مائند اللہ باق. دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح نیند, کت کب تک سوئیں گے آپ, اٹھیں گے تو صحیح. جیسے کھانا کھا رہے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بس فارغ ہو گیا کھانا ختم, اس کے بعد کھانے کے برتن بھی برے لگتے ہیں, یہ اٹھاؤ یہاں سے ایک طرف کرو. یہی حال دنیا کا ہے. دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے وحی آتی ہے اور انبیاء بھیجے گئے اور کتابیں نازل ہوئی دنیا کے رنگوں سے اور آزمائش سے باہر نکالنے کے لیے. ہمارے طلباء اس عمر میں اور اس صدی میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، لیکن انہیں بچانا بہت ضروری ہے کہ ذہنی طور پر اور ارادتی طور پر دنیا سے متاثر نہ ہو. دنیا کو اتنا استعمال کرنا ہے جس طرح ضرورت کے لیے نیند، ضرورت کے لیے کھانا پینا، کپڑا لباس، یہ ضروریات ہے ہماری، ہمارے مقاصد نہیں. اس کے لیے ہم کوئی عقیدہ یا ایمان نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم میں جو جنت کی آیات ہے، نعمتوں کی آیات ہے، اخروی خوشیوں کی آیات ہے، آپ ان پر غور فرمائیں. کتنی عجیب بات ہے، کسی بھی نیکی پر اور کسی بھی عبادت پر اللہ یہاں کا بدلہ نہیں دیتا. یہ جگہ خود ختم ہو رہی ہے، برباد کرنی ہے. اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، آسمان و زمین سب ختم ہو جائے گی. تو یہاں آپ رہیں گے نہیں تو آپ کو بدلے کس طرح دیا جائے اور اس بدلے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے کسی کو سزائے موت ہوتی ہے نا، یہ انگریزوں کے ہاں بھی، میں اس کو 500 ہونے والی ہے 2-3 دن میں، تو اس کو کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جس سے ملنا چاہے کہو، بلا لیتے ہیں کون سے کھانے کھانے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو چاہیے. ارے انہیں کیا ملنا ہے اب اور کیا کھانا ہے، اس کو پتا ہے کہ بس گڑی کی سوئیاں گھوم رہی ہے اور میری موت کا لمحہ آ رہا. مرا در منزل جانان چون نویش چو ہر دم، جرس فریاد امید آرت کے بربندید محملہ. یہی حال دنیا کا ہے. حال دنیا را بکرسی دم از یک فرزانہ، گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ. ایک عقلمن سے دنیا کا حال پوچھا، اس نے کہا ایک خواب سمجھ لے، ایک باغ اور ہوا کا جھونکا سمجھ لے، ایک گیا گزرا قصہ تارینہ سمجھ لے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہی آئے تھے بس جا رہا ہے، کیسے ختم ہو گیا. کل کراچی آ رہا تھا پڑھنے کے لیے، 19 سال عمر تھی، اب 60 سال ہو گئے. اٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھ لگا کر اٹھتے ہیں، یہ زندگی. اور اللہ اللہ اللہ، کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز. زندگی پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا. جہان اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آخری بند بس. اے بھائی، جہان کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتا. جہان پیدا کرنے والے کے ہو جاؤ. مکن تک یہ بر ملک پائے وہ پشت، کہ بسیار کس چوں تو پر ورد کشت. دنیا اور دنیا کے حکومت و سیاست و شہرت پر کوئی باور نہ کرنا. بڑوں کو پالا پوسا اور اس کے بعد لتاڑ کے رکھ دیا. چوہاں ہوں گے رفتن کو نت جانے پا، جب وہ مبارک گھڑی آئے گی جس میں روح نکلنے والی ہے. چبر تخت مردن چبر روئے خاک، بادشاہ کے تخت شاہی پر مرے یا مٹی میں تڑپے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیا رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. کھانا کم کھایا کرو اور ناشتہ نہ کرو، پھر آرام سے بیٹھا رہو، ورنہ ابھی درد شروع اور آپ کی جمائیاں زوروں پر ہے تو 11 بجے تک کیا حال ہوگا؟ آپ خود سوچنا چاہیے. جو لوگ درس میں اخلاص سے شرکت کرتے ہیں وہ صبح ناشتہ برائے نام کریں. پیٹ جب بھر جاتا ہے پھر انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا. دو کام ہوں گے، یا جسم کا خیال کرو گے تو خوب کھانا کھاؤ لیٹ جاؤ گے، یا علم کا کام کرو گے روح کا تو کھانا کم کرو، آرام خوش و خرم رہو. کھانا کھانے میں ایک خیر ہے اور نہ کھانے میں 99 خیر. یاد رکھنا. رمضان شریف میں کہتے ہیں درس مشکل ہوتا ہے طالب علم کے, کیوں؟ سحری زیادہ کرتے ہیں. رمضان شریف تو نہار کا مہینہ ہے, نہ کھانے کا مہینہ ہے. رمضان شریف میں تو درس بڑھ جاتا ہے, 8 کی جگہ 7 بجے شروع ہو جاتا ہے. اور جس زمانے میں 12 بجے تک ہوتا تھا, 1 اور 1.5 بجے تک ہو جاتا تھا. کچھ کھانا نہیں, پینا نہیں, نہ پیاس لگ رہی ہے, نہ کہیں اٹھنا ہے تقاضے کے لیے. اندرون استعام خالی دار, اپنے اندر کو کھانے سے خالی رکھو. تا درو نور معرفت بینی, تاکہ خدا کے قرب اور معرفت کا نور نظر آ جائے. تہے از حکمت بعلت آن, آپ اس لیے کمالات سے خالی کوکلا ہے, ککو ہے, کہ پوری استعام تا بینی اتنا کھا رہا ہے کہ آپ کو کھانے کی وجہ سے ناک نظر نہیں آ رہی. خاک تو تفسیر پڑے گا علوم آپ کے اوپر, تو ایک لمحہ قیامت کا گزر رہا ہے. 3 گھنٹے آپ کے لیے 300 سال ہے. تو یہ زندگی اچھی زندگی نہیں ہوگی, افسوسناک زندگی ہوگی. صرف ہنسنے سے کام نہیں چلے گا, سمجھنے سے کام چلے گا. آدمی ایک دیر تک ہنس لے, منہ کھول لے, کیا فرق پڑے گا؟ مردوں کا کام نہیں ہے. مرد تو نصیحت لیتا ہے کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, اب میں اس کے مطابق کیسے بنوں گا, مجھے اس اچھی بات سے فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ, بہرحال میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی, آپ کی عمر, صحت سلامت رکھے, اور دین کے اول اور دنیا کے بعد میں عزت آرام نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھنا کہ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ اس بزرگ نے فلاں شیخ سے تعلم قلت الطعام, شیخ عبدالحق کے حالات میں لکھا ہے. مکہ میں ایک بزرگ ان کو ملے تھے, انہوں نے یہ شرط لگائی کہ کھانا نہیں کھاؤ گے. کتنا خطرناک شرط, کھانا وانا نہیں کھانا ہے, کھانا کھائیں گے تو میرے پاس نہیں آئے گا. تو شیخ عبدالحق کے حالات میں لکھا ہے وَمِنْهُ تَعَلَّمَ قِلَّةَ الطَّعَامِ, اس شیخ سے حضرت نے کھانا کم کھانا, یہی مطلب تھا کہ کم سے کم کھائے. ہمارے یہاں کھانے کی کمی نہیں ہے, تم جیسے 6000 اور بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق وسیع فرمایا, لیکن علوم پر آفات آتی ہے کثرت فراق سے. کم خوراک سڑے نزدیک فرشتوں تک, کم کھانا آدمی کو فرشتہ بناتا ہے. اور ہر سڑے کی بے سیار خوری, بے سیار خواہشی, جو زیادہ کھاتا ہے زیادہ ذلیل ہو جائے, جلدی وہ ڈسمس ہو جائے, معدہ کام چھوڑ دے گا, آنکھیں اندھی ہو جائے گی, جسم سوج جائے گا, عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. کم خوراک سڑے نزدیک فرشتوں تک, کم سے کم کھانے سے فرشتہ بن جاؤ گے. اور ہر سڑے کے بے سیار خوری, بے سیار خوارش, زیادہ کھانے والا تو زیادہ بے عزت ہو جاتا. اللہ تعالی ہمیں اچھی خصلتیں نصیب فرمائے. اور مولانا روم نے کہا ہے کہ میں کہتا آپ کو ہوں, نصیحت اپنے آپ کو کرتا ہوں تاکہ مجھے فائدہ پہنچ جائے. الحمدللہ, الحمدللہ. بہرحال آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے پیغمبر بھی ہے, اور آدم علیہ السلام کے بعد آخر الانبیاء و آخر المرسلین, آخر الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 6000 کے قریب سال ہیں تقریباً. الف سادس کے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس میں دو روایتیں ہیں تفسیر قرطبی میں, ایک یہ کہ کل انبیاء اور مرسلین 264,000 ہیں, اور مشہور روایت جو عام و خاص میں ہے وہ 124,000 کی, یہ زیادہ مشہور ہوئی 124,000. لا الہ الا اللہ. ان میں ایک پیغمبر قطعاً یقیناً جسد انصری کے ساتھ طبعی موت سے مبرہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمانوں پہ اٹھائے گئے. عقیدہ اہل سنت ہے عیسیٰ مسیح زندہ ہے, نہیں مرے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 572 سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے الی یوم القیامہ سارے جن اور انس, فرش اور عرش, شرق اور غرب سب کے پیغمبر ہیں. یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کل کائنات اور کل اقوام کے لیے, یہاں تک کہا گیا کہ معراج پر جو سبع سماوات کی سیر کرائی گئی اور اس کے بعد علویات کی سیر کرائی گئی, یہ اس مقصد کے لیے کہ پہلا انسان اور پیغمبر آدم تھا وہ داخل جنت ہوا تھا, پھر حکمت سے باہر لایا گیا, اور آخری آپ ہے تو آپ کو آسمانوں پر لے جائے گی کہ دیکھ لے, انہی چیزوں کی دعوت دینی ہے اور ان چیزوں سے بچانا ہے. تو اول کو بھی معائنہ کرایا, آخر کو بھی معائنہ مشاہدہ کرایا, اور باقی اخبار صادقہ ان پر متفرع کیے گئے. اور ایک حکمت یہ کہ چونکہ آپ کی بعثت عالم ناسوت کے ساتھ عالم ملکوت کے لیے بھی ہے, اس لیے آپ کا جانا اللہ کی اس حکمت کے مطابق اوپر ضروری تھا. اہل سنت والجماعت کا قاطبتاً عقیدہ ہے کہ آپ جسم اور روح سمیت بیداری کے عالم میں آسمانوں کی اور اس کے بعد عرش تک کا سفر اور سیر کر چکے ہیں. تفصیلات کے لیے شیخ مرشد محقق الاثر امام اہل سنت فخر دیوبند اور مفخر احناف مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب ضوء السراج فی تحقیق المعراج مطالعہ اور ملاحظہ, بہترین چیز. ضوء السراج فی تحقیق المعراج یعنی چراغ کی روشنی. متولات بڑی بڑی ہے, تمام تفاسیر سورت بنی اسرائیل اور سورت نجم بڑی بڑی ہے معراج کے واقعات سے. یہ تو تمہید ہے, تفصیل نہیں ہے, نہ باقاعدہ سبق ہے. سبق کے لیے آداب ہے اور سبق کے لیے کچھ جلوے جلوے ہیں, جلوے کہ ان میدانوں سے ہم کو گزرنا ہو. اللہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ختم کر دی گئی. نبوت پہ محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. خاتم النبیین، خاتم اور مخاطب، یعنی انبیاء آ کے رک گئے، بس آپ کی نبوت اور رسالت سب کی طرف سے قیامت تک کے لیے کافی. تفصیلات کے لیے امام الاثر المحدث الکبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ الذی ینظر نظیره فی سعۃ الاطلاع لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار. الشیخ شیخ المشائخ استاذ العالم مولانا محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، حضرت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے خاتم النبیین، اور بزرگوارم مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت الاستاذ حضرت بنوری کے حکم پر اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، خاتم النبیین. یہ کتاب اپنی بصالت اور عظمت کے اعتبار سے ختم نبوت پر ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، لیکن یہ علماء اور طلباء کا کام ہے. عام لوگ جو اردو دان طبقہ ہے اور اس مسئلے کی تفصیل اور مکمل دلائل جاننا چاہے، وہ مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل ملاحظہ فرمائے، ختم نبوت کامل ملاحظہ فرمائے، بہت اچھی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے. مرزائیوں نے 9-10 کتابیں اس کے جواب میں لکھی، 9-10 اس لیے لکھی کہ ایک جو لکھی ناکافی، دوسری ناکافی، اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسلام کی ترجمانی ہے، اور مرزائیت اور قادیانیت تو کفر کے شاخصان ہیں، کفر کے اندھیرے اور تاریکیاں. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد قیامت سے پہلے صرف عیسیٰ مسیح حکمت الہی کے تحت نزول فرمائیں گے، آسمانوں سے زمین پر اتریں گے، اور آپ کے امت کے امام مہدی کے ہمراہ اس وقت کے دجاجلہ اور اہل باطل سے جہاد فرمائیں گے. یہاں ایک اشکال یاد رکھنا، مرزائی ایک اشکال کرتے، غور سے سن لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کو آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی، خدا کی زمین کم پڑی ہے. تو جواب یہ دے کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلے ذکر آسمان کا ہے پھر زمین کا ہے، خدا کی زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے. چونکہ نبی آخر زمان آنے والے تھے تو آپ کو حکمت کے ساتھ اوپر بٹھا لی. ایک دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہی ہوتے اور آپ تشریف لاتے تو پھر اشکال ہوتا کہ ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے دوسرے آ گئے، تو اشکال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایک وقت تک وہ یہی رہے، اور چونکہ ان کو قیامت تک زندہ جسد انصری کے ساتھ رکھنا تھا، اس لیے ان کو حکمت الوہیہ و الہیہ کے تحت اوپر اٹھا لیا، اور رفع سما ثابت ہے صحاح کے اندر. امام الاثر مولانا انور شاہ کی ایک کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری کتاب التسری بما تواتر فی نزول المسیح، حضرت عیسیٰ مسیح کا قرب قیامت میں آنا یہ متواتر مسئلہ ہے، 250 کے قریب احادیث موجود ہے. پھر ایک اور اشکال کرتے ہیں، وہ اشکال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ پیغمبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر وہ پیغمبر ہوں تو خاتم النبیین آپ کہاں رہے، ایک اور نبی آ گئے. اور اگر وہ پیغمبر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزل النبوت ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. کتنے پریشان ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہے. ایک گھنٹے میں 9 مرتبہ جمائی، بہت خطرناک تھا. بس آج تو ہو گیا، آئندہ خیال رکھ. زہر ہے کھانا. جو ناشتہ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ کل سے نہ آئے، کہیں اور چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں. دونوں کام نہیں ہوں گے، ایک ہو. اور پھر جب ایسے مریض ہو کہ بار بار جمائیں تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے تاکہ میری توجہ خراب نہ کرے. تو جواب یاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ پیغمبر ہی ہوں گے. پیغمبری ختم نہیں ہوئی. اللہ کسی نبی کی نبوت ختم نہیں کرتے. اطوان غیر مجدود، جن کو دیا گیا ہمیشہ کے لیے دیا گیا. لیکن اس وقت وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل پیرا ہوں گے. اسی کی دعا فرمائی تھی. ذرا غور کریں، جس طرح پاکستان میں شاہ عبداللہ سعودی عرب کا بادشاہ آ گیا، تو پاکستان میں وہ ایک معزز بادشاہ کی حیثیت سے مہمان ہوں گے. لیکن یہاں امیگریشن اور جو قوانین ہیں روڈ کے چلنے کے، ملک میں رہنے کے، اس کی پابندی فرمائیں گے. وہ مہمان کی حیثیت سے ایک بادشاہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس ملک کی بادشاہت کا احترام کریں گے. بین ہی عیسیٰ مسیح جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ محترم پیغمبر ہوں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقیہ اور عالمیہ کے احترام میں اس پر عمل فرمائیں گے. اللہ اکبر. بھئی ایک شافی یا حنبلی یا مالکی فقہ کے ماننے والے اگر یہاں آ جائے تو وہ ہماری فقہ کے پابند ہوتے ہیں، ہمارے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہم جب وہاں جاتے ہیں تو حنبلی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا احترام برقرار رکھا جاتا ہے. ہم اسی طرح اپنے حنفی ہوتے ہیں، لیکن امامت اور آداب میں ان کی پابندی بھی کرتے ہیں. یہی اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے. عیسیٰ مسیح جب تشریف لائیں گے تو وہ بددستور پیغمبر ہوں گے، لیکن وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر عمل پیرا ہو. یہاں ایک بات اور یاد رکھے، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی یہ جو لوگوں کے ساتھ الجھتے ہیں نا گلی کوچوں میں، دکانوں میں، مرزائی قادیانی گماشتے ان کے اوباش کہ جی نبوت تو ایک رحمت ہے، وہ کیوں بند ہو گئی؟ نبوت تو قیامت تک جاری ہونا چاہیے. تو جواب یاد رکھو، ایک جواب یہ یاد رکھو کہ وہ رحمت ہمارے پیغمبر موجود ہے، اور رسالت اور نبوت کے اعتبار سے آپ کا تاج اور تخت وہ قیامت تک کے لیے. تو رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین کی الوہیت کے سامنے رحمتوں کا کہہ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت عامہ قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے رحمتوں سے امت مالا مال ہے، محروم نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نیا نبی تب آتا ہے جب تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو. اچھی طرح طلبا غور کر لیں. پہلی بات یہ کہ گزشتہ پیغمبر کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہو تو اور قوموں اور قبیلوں کے لیے نیا نبی آتا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام مدین میں تھے تو مصر کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اذھبا الی فرعون انہ طغا. شعیب مدین میں تھے، موجود تھے، لیکن وہ مصر کے لیے نہیں تھے. اور موسیٰ اور ہارون مصر کے لیے تھے، وہ مدین کے لیے نہیں تھے. اس لیے وہاں سے ان کو مصر روانہ کیا، اذھبا الی فرعون انہ طغا. لیکن ہمارے پیغمبر کے بارے میں ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کائنات کے لیے آیا، سب کے لیے، مدین کے لیے بھی اور مصر کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی اور عجم کے لیے بھی، شرق کے لیے بھی اور غرب کے لیے بھی، سفل کے لیے بھی اور علو کے لیے بھی، ارض و سما کے لیے میں مبعوث ہوں. دوسرا یہ کہ گزشتہ شریعت میں عوامر اور نواہی کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو تو ٹھیک کرنے کے لیے بھی نبی آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں، سورۃ آل عمران تیسرے پارے میں ہیں، انہوں نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں جو حرام تھی وہ جائز کرنا چاہتا ہوں، احکام میں کچھ فرق مطلوب ہے، اس کو ٹھیک کرنے آیا. لیکن ہماری شریعت اور ہمارے جو احکام ہیں اس کے لیے اعلان ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اکمال اتمام سب ہو چکا ہے، کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، سارا جہان اس کے سامنے صف بستا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ گزشتہ رسول یا نبی کی تعلیمات مٹ چکی ہو، نہ رہی ہو، تو پھر نیا پیغمبر آئے گا اور نئے تعلیمات دے گا، نئے شرائع نافذ کرے گا. ہمارے رسول اور نبی جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کا جو متن متین ہے قرآن کریم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے ہی نازل کیا ہے، میں ہی حفاظت کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمی کوتاہی کبھی بھی نہیں آئے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. نئے نبی آنے کی جو وجوہات ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے. اس واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے کل اقوام قبائل جن اور انس فرش اور عرش کے لیے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا.
آپ لے آئے
تو وہ اب یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک عمر ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور نبوت اور رسالت جو آپ کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو یاد رکھیے ایک نبوت اور رسالت ہے، وہ مقام اور مرتبہ ہے، اور ایک بشریت اور انسانیت ہے، وہ ایک عنصر ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، بشر کے لیے خلود نہیں ہوتا. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ نے بھی مرنا ہے اور یہ بھی مرے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. بحیثیت انسان اور بشر کے، انبیاء اور مرسلین دنیا سے وقت گزار کے تشریف لے جاتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، لیکن مقام اور مرتبہ نبوت اور رسالت کا وہ قیامت تک کے لیے. دیکھو امام بخاری نہیں ہے لیکن بخاری شریف ہے، امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے لیکن ان کی فقہ اجتہاد زندہ تابندہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے. دیکھو پیغمبر کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرَيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدْهُمْ, آپ سے جو وعدے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے آپ کو, اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا آپ کو فوت کر دیں گے, یعنی آپ کے بعد بھی دین جاری رہے گا, آپ کا مقام اور مرتبہ قیامت تک کے لیے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, یہاں اہلِ بدعت بھی مغالطے اور دھوکے دیتے ہیں. دیکھو بات سنو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 60 سال سے کم نہیں ہے قول, اور 65 سے زیادہ نہیں ہے درمیان میں, اور 63 تقریباً جمہور کا قول ہے. لیکن مقام اور مرتبہ آپ کا الی یوم القیامہ ہے, اس لیے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دوام دیا گیا ہے. کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ, قرآن پاک اور رسول کی رسالت یہ قیامت تک کے لیے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. مولوی صاحبان بات کو غور سے سمجھا کریں. موطا امام مالک میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو, کبھی بھی تم دین سے نہیں ہٹو گے, ایک قرآن کریم اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کریم وہی ہے متلو, وہی اعظم لفظاً مانن وہی ہے, اور سنت پیغمبر کی زندگی ہے, یہ دونوں قیامت تک کے لیے. قرآن متن سمجھ لے اور سنت اس کی تشریح سمجھ لے, اس کی تفسیر سمجھ لے. لے تو بین للناس ما نزل الیہ, یہاں تک بات سمجھنے کے بعد, کیونکہ مجھے کل شاید اعوذ باللہ بسم اللہ و فاتحہ اور اس سے متعلقہ ابحاث کرنی پڑے, میری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے ہی سورۃ بقرہ سے فارغ ہو جائے, دعا فرمایا ہے, اس لیے اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں. دیکھو اب صورتحال پیش آئے گی کہ پیغمبر کی جو زندگی ہے وہ ایک انسان بشر آدمی عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ ابراہیم قاسم عبداللہ اور طاہر مطہر کے والد کی حیثیت سے ایک انسان کی زندگی ہے, اور یہ زندگی پوری کی پوری جب سے آپ دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے اور جب سے آپ رسول بنے, ان دونوں زندگیوں کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں زندگیاں حجت ہے, دلیل ہے, برہان ہے, ماننا ضروری. لا الہ الا اللہ, یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت 40 سال میں دی گئی, 23 سال وہی آئی, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ 23 سال کی زندگی حجت ہو, اس میں وہی کی بارش ہے. 24,000 مرتبہ آپ کی خدمت میں وہی آئی, کسی کو نبی کو 10 دفعہ, کسی کو 20, زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ, لیکن آپ کی 23 سال میں 24,000 مرتبہ وہی آئی. دیکھیے کتاب الوحی حلیمی کی, تو میرے بات ذرا غور سے سنو, اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہم نے تفسیر کا آغاز کل سے کر لیا, ٹھیک بات, لیکن تفسیر پڑھانا اور تفسیر کی صلاحیت یہ کل کی نہیں ہے, بے شک وحی کی بارش اور وحی کے محبت آپ 40 سال اربعون سنہ میں ہیں، لیکن صلاحیت پہلے سے دی گئی ہے، اس صلاحیت اس کو وحی کی تمہید سمجھ لیں، اس کو آپ وحی کا مقدمہ سمجھ لیں. جیسے ایک عالم کو آپ کہیں کہ نماز پڑھا لیں، ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرمائے، تو واعظ تو آج کیا، لیکن اس واعظ کی تیاری اور صلاحیت پہلے سے تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اللہ تعالی کی طرف سے وہی تو جب آپ کی عمر کی 40 سال گزر گئے تب بھی، لیکن وہی کی استعداد کے لیے آپ کے جسم، آپ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی سیرت صورت اس کو پہلے سے مصلح اور مستعد بنایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے سارے جہان نے سنا ہے کہ آپ کو مکے کے لوگ امین اور صادق کہتے تھے، مکے کے لوگ کون تھے؟ مشرکین تھے یا نہیں؟ آپ کے زمانے میں بھی مشرکین اور بدعتی موجود ہیں، وہ آپ کو کسی اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ دشمنی وہ آپ سے ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خانہ ویران پر جو حملہ ہے وہ آپ کی طرف سے ہے. ان کو پتا ہے کہ ہماری بدعت اور شرک کا پردہ یہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو مکے کے لوگوں کو آپ کا سناخوان بنایا گیا اور آپ کے لیے ان کی طرف سے صادق سچ بولنے والا اور امین ہر درجے دیانتدار آدمی لڑکپن سے آپ کہلائے، یہ اس زندگی کے ظہور کے آثار ہے جو اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد وحی کے لیے تیار فرمانا تھا. یہ اس زندگی کے پھل اور ثمرات طیبات ہے. اس واسطے اب جب یہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اب قرآن کی 2 آیت صرف اور کر لیں، قصہ ختم. ایک آیت سورۃ یونس میں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. آئے قرآن کیا معجزہ ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، پس میں رہا ہوں تم میں اس نبوت اور وحی سے پہلے، زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں. وہ جو تم میں میں نے زندگی کا ایک حصہ اس قرآن کے نزول سے پہلے اور نبوت کے دعوے سے پہلے گزارا ہے، اس پہ تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا ہے، غلط کار پایا ہے؟ افلا تعقلون، وہ عقل نہیں ہے کہ 40 سال تک تو میں نے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، کسی انسان کے ساتھ خیانت نہیں کی، 40 سال کے بعد کروں تو وہ بھی اللہ کے ساتھ؟ افلا تعقلون، وہ تم میں عقل نہیں. افسوس صد افسوس. ذرا بات غور سے سنو، یہ جو سورۃ یونس کی آیت میں ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، زندگی کا ایک حصہ تمہارے ہاں گزار چکا ہے اس قرآن اور دعوی نبوت سے پہلے. یاد رکھنا، یہ حصہ زندگی کا متفق علیہ ہے. اس میں تو وہ آپ کو امین و صادق کہتے تھے، متفق کو مختلف کے لیے دلیل بناتے. یہ قاعدہ ہے. آپ ایک مجہول کے لیے معلوم کو پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ گائے بھینس کے برابر دودھ دیتی. کیوں؟ بھینس کا دودھ زیادہ دینا سب کو پتا ہے. آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ گائے بکری سے اچھی ہے. بکری کا کیا دودھ ہوگا؟ ایک چٹانگ ہو آدھا چٹانگ. تو قاعدہ یہ ہے کہ مجہول کا علم معلوم سے حاصل ہوتا ہے. منطق کام اچھی طرح تک جو کہ سب مناتے کا بیٹھے ہیں، فارابی اور یونس ابن متا ہے. لا الہ الا اللہ، بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر کہا ایو بلد ہاذا، یہ کون سا شہر ہے، ایو شہر ہاذا، ایو یوم ہاذا، پھر آپ نے خود کہا کہ علیسا بلدۃ الامین، یہ مکہ نہیں ہے، یہ ذی الحج نہیں ہے، یہ تاسع ذی الحج نہیں ہے، پھر فرمایا تمہارے آپس میں خون، عزت، آبرو ایسے حرام ہیں، محترم ہے، کحرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا، جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے، تو حافظ ابن حجر فتح الباری میں اور بدرالعینی عمدۃ القاری میں اور قسطلانی ارشاد الساری میں لکھتے ہیں کہ دیکھو شہر کی حرمت، مہینے کی حرمت، تاریخ کی حرمت یہ مسلم تھی، لیکن انسانوں کے خون خرابے سے بچنا، انسانوں کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے سے بچنا یہ معلوم نہیں تھا، تو نامعلوم کے لیے معلوم سے استدلال کیا گیا، وللہ الحمد اولا و آخرا، اللہ اکبر و کبیرا، الحمدللہ، فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، میں تم میں زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے، تو زندگی جو قرآن کے نزول سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے ہے، وہ متفق ہے بین المخالف والموافق، سب مان رہا ہے، تو بات سنو، یہ بھی عجیب معجزہ ہے کہ وہ زندگی جو وحی سے پہلے تھی اس کو مشرکین اور مخالفین بھی مانتے تھے کہ آپ امین اور صادق ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں اب اس زندگی کے لیے جس میں وحی آ گئی، اور اس کا ذکر سورت احزاب میں ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اب تو رسول بن چکے ہیں، وہی آ گئے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، دیکھو وہاں صرف حجت دلایا قبل النبوہ کو، اور یہاں تفصیل آ چکی ہے، وحی آ چکی ہے، قرآن نازل ہونے لگا ہے، دعوی نبوت ہو چکا ہے، فرمایا رسول اللہ، تو آپ رسول برحق ہے، تو قبل النبوہ سورۃ یونس میں اور بعد النبوہ سورۃ احزاب میں آپ کی پوری زندگی 23 سال وحی کی اور 40 سال تمہید کی، دونوں زندگیاں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ حجت اور دلیل، وللہ الحمد اولا و آخرا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندگی پیغمبر کی دو پر تقسیم ہوئی، قبل النبوہ، اس کو محدثین اور مفسرین کہتے ہیں تکوینی حیات، تکوینی حیات، اور وحی نازل ہونے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں تشریعی حیات، شریعت آنے کے بعد والی زندگی، جو حضرات یہاں دور حدیث کر چکے ہیں ان کو یہ مسئلہ زیادہ معلوم ہے، کیونکہ ہم مبادی بخاری میں اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہیں، لیکن اور حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور بھی دنیا سن رہی ہے، ان کے معلومات کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی کے دو حصے ہیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی، خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے، قرآن میں قصہ آپ کو معلوم ہے، کشتی توڑنا، بچے کو مارنا، دیواریں کھڑی کرنا، یہ تکوینی نبوت کی وجہ سے تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے تھے کہ ان کی تشریح تکوین پر غالب ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے ہر طرح کوشش کی, اس کو کوئی قرض کسی نے نہیں دیا, تو دریا کے کنارے چلا گیا, اچانک ایک اجنبی مل گیا, اس کو کہا مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے, بہت تکلیف میں ہو, نے کہا اللہ کے نام پر یہ لے لیں رقم, ایک سال بعد میں آؤں گا دے دینے کا, بے فکر آپ جب آئیں گے فوراً تیار ہو. وہ چلا گیا, نہ نام نہ پتہ نہ کچھ اور معلومات. ایک سال گزرنے کے بعد یہ 1000 درہم لے کے دریا کے کنارے پر چلا گیا, بہت ڈھونڈا آدمی نہیں ملا. اس کے بعد سوچا کہ مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, تو ایک لکڑی لے لی اندر سے خالی کی, 1000 درہم اندر بھرے, لکڑی واپس باندھ لی اور سمندر میں ڈال دیا, کہ جس کی ہے اس کو ملے. چنانچہ وہ آدمی بھی اپنے حساب سے آیا, بہت ڈھونڈا یہ نہیں ملا, دیکھا کہ ایک موٹی سوجی ہوئی لکڑی آ رہی ہے, اس کو پکڑا اور کھولا تو ایک خط بھی ہے اور 1000 درہم بھی ہے. اب سوال ہے کہ کیا آپ کسی سے لیا ہوا قرضہ کیماڑی میں ڈال سکتے, اور مولوی صاحبان اجازت دے دیں گے, مجالے کی اجازت دے. حالانکہ روایت بخاری میں, وجہ یہ کہ اس وقت شریعت نہیں تھی تو تکوین مؤثر تھی, اور اب شرائع موجود ہے تکوینیات مؤثر نہیں, یہ قاعدہ ہے. زمانے جاہلیت کے جو لوگ ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, مسائل تفصیل ان کی نہیں ہے, ایک اللہ کو ماننے والے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نجات پائیں گے, اس کو کہتے ہیں موحدین فطرت. وہ زمانہ جس میں ہمارے رسول ابھی آئے نہیں تھے اور گزشتہ انبیاء کی تعلیمات مجمحل ہو گئی تھی, درمیان میں ایک عقیدہ محفوظ تھا اللہ کی توحید کا اجمالی طور, اور مکے کے لوگ حنفا کہلاتے تھے, یکسوئی کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے والے. عبد المطلب نے اس لیے کہا تھا کہ میں اونٹوں والا ہوں, اونٹوں کی سفارش کرتا ہوں, کعبہ رب کا ہے, رب خود بچائے گا اور بچا لیا. الم ترک ففال رب کب اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زندگی مبارک جو وحی سے پہلے ہے, جس کو حضرات مفسرین اور محدثین تکوینی زندگی کہتے ہیں, یہ محفوظ ہے حکمت تکوین کے ساتھ اور حجت ہے. فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, اور وحی آنے کے بعد جب 40 سال پورے ہوئے اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی بارش ہونے لگی, وہ تشریعی اور تفصیلی زندگی, اس میں ایک ایک مسئلہ اور جز محفوظ ہے. جو لوگ دور حدیث کر چکے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی خدمت میں ایک عربی آیا اور جبہ پہنا ہوا ہے, بڑے شوق سے جبے پہنتے ہیں اب بھی, اور خوشبو میں لت پت ہے, اور حضرت سے کہتے ہیں ماذا تقول لفی رجل احرم متطیب وعلیہ جبہ, کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں, جبہ پہنا ہوا ہے, خوشبو خوب ہے اور احرام باندھا ہے. یک دم آپ پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی. ثم سر عنہ بخاری, پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی, آپ فرمایا بلاؤ اسے, بلایا, فرمایا اما طیب فاغسل ہو, خوشبو دھو لو, وہ اما جبہ تو کفن تزیہا, جبہ اتار لو. احکام آ گئے یا نہیں,
دیکھو خوشبو نہیں ہونا چاہیے حرام میں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اس کے لیے بھی وہی آئی بقد،
بقد وہی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں تشریح نبوت، تفصیل نبوت. حضرت عائشہ کے عفق کے بارے میں بھی بخاری میں مفصل ہے. اچانک جو ہے نا 40-50 دن کے بعد کیفیت شروع ہوئی اور آنکھیں کھولتے آپ نے کہا یا عائشہ ابشر ابشری، بہت مبارک ہو اللہ کا فقط بر اکلّہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برعت بیان فرما دی.
ان باتوں سے آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہوئی ہوگی کہ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ قبل النبوہ جس کو تکوینی نبوت کہتے ہیں، اور ایک حصہ بعد النبوہ جس کو تفصیلی یا تشریعی زندگی و نبوت کہتے ہیں. دونوں حجت ہے. فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
اب یہ جو زندگی ہے اس کا ایک متن ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم، ایک جامع دستاویز، اور ایک 63 سالہ تفصیلات ہے، لڑکپن ہے، بچپن ہے، بڑھاپا ہے، سفر ہے، حضر ہے، جہاد ہے، غزوات ہے، صحت ہے، مرض ہے، ازدواج ہے، توالد ہے، تناسل ہے، زخم ہے، چوٹ ہے، اور علاج ہے، معالجہ ہے،
یہ تمام تفصیلات ہے اس میں، جس کو کہتے ہیں سیرت النبی، اسوہ حسنہ، زندگی جاوید. زندگی جاوید یا ہر کے نیک و نام عزیز، اور قز اقب ذکر خیر زندگ و ندنا مرا. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چونکہ مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے اس کی بھی حفاظت فرمائی، جو وحی آپ پر نازل ہوئی اسے بھی جمع کیا گیا ہے، اور کوئی حصہ چھوٹ نہ سکا، رہ نہ گیا.
یہ کس طرح ہوا؟ یہ بھی تکوینی نظام بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جان نثار جماعت دی صحابہ کی، جن کا عشق آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مثالی تھا. کوئی ادا پیغمبر کا ان سے چھوٹا نہیں.
بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے پہلے اپنے ایک پڑوسی انصاری کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک دن آپ خدمت اقدس میں رہے اور دن بھر پیش آنے والے واقعات وہ سب نوٹ کر لیں، شام کو مجھے بتا دیں. وہ یاد ہی کرتے تھے، وہاں روایت لکھنے کا تو نہیں تھا، حفظ ان کا اتنا زبردست تھا.
اور اگلے دن آپ کام پر جائیں اور میں خدمت میں جاؤں گا، اور اس دن جو تفصیل سامنے آئی
وہ میں شام کو آ کے آپ کو بتاؤں. بخاری شریف میں طلبہ پڑھ چکے ہیں.
اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت عمر انتظام کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا ہے تکوینی حکمت کے ساتھ کہ کوئی چیز فوت نہ ہو جائے. بالکل. کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ملا، لیکن ہر چیز یاد کرنے والا، بڑا زبردست حافظہ تھا اس کی. حضرت عمر نے اس کو کہا کہ جب میں نبی کی صحبت میں رہوں تو بے فکر رہ، لیکن جب میں نبی کی صحبت سے اٹھ جاؤں کسی بشری حاجت کام کاج کے لیے تم فوراً آ جاؤ.
اور اس وقت میرے آنے تک جو کچھ پیش آیا بعد میں مجھے بتانا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے دل و دماغ میں کس شان سے پیغمبر کی زندگی محفوظ کرنے کی ہمت ارزانی فرمائی، کس استقلال کے ساتھ یہ جمے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تو ہم وقت ساتھی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اور مرض الوفات میں آپ نے جو کہا نورو ابوبکر فلی ام بن ناس، ابوبکر کو گئے وہ نمازیں پڑھائے. اور وفات کے بعد تمام صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول اور امام اول قرار دے دیے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوگا جی ہوگا، تدفین ہوگی جی ہوگی، قبر شک بنے گی لحد لحد بنے گی، نہلانے کے لیے کپڑے اتارے جائیں گے نہ کپڑوں کے اوپر ہی نہلائے جائیں گے کفنائے جائیں گے.
قبر کہاں بنے گی؟ جہاں فوت ہوئے ہیں اسی جگہ، اٹھانا نہیں. کتنا مشکل مسئلہ ہے. اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار متفق ہے فضل اور علم ابوبکر پر، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم هذه الامه ابوبکر الصدیق، پیغمبر کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم ابوبکر صدیق.
اللہ اکبر.
ابو داؤد کتاب الصلات میں ہے اور بخاری میں بھی مل گیا. ابو بکر صدیق نماز پڑھا لیتے تھے فجر، بڑی قرات ہوتی تھی.
صحابہ کہتے زننا اطلعت الشمس واملا، خیال آیا کہ سورج کہیں نہیں نکلا ہو. وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر بڑے عالم تھے، ان کی ذمہ داری.
کتنا بڑا اعتماد ہے دیکھیں، کتنی خطرناک بات ہے. اتنی بڑی قیرات ہوئی کہ کہیں سورج نہ نکلا ہو، نکلا بھی ہو تو ابوبکر ہمارے عالم دین ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جہل سے نکالے.
وکانا ابوبکر اعلمنا.
یہاں تھوڑی سی ایک بات عرض کرتا ہوں تو آپ کو اور بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک کمسن صحابی ہے عبداللہ ابن عباس، آپ کے چچزاد بھائی، وفات رسول کے اگر ان کی عمر 15 سال تھی یا 13 سال، دو روایت ہے، وفات کے وقت 15 یا 13 سال کے. اس معصوم بچے کو اتنا شوق تھا نبی کی زندگی کو ضبط کرنے کا کہ دن بھر ساتھ رہے، دن بھر ساتھ کئی دن تک رہے، پورا دیکھ لیا. پھر خیال ہوا کہ حضرت کی رات والی زندگی بھی معلوم ہونا چاہیے. تو ان کی خالہ ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ہے، ان کو بتایا. حضرت میمونہ نے کہا کہ فلاں رات نبی ہمارے گھر ہوں گے، آپ آ جائیں. وہ رات آئی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ ابن عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے. آپ نے کچھ دیر تک اہلیہ سے بات چیت کی اور پھر آرام کرنے لگے. عبداللہ ابن عباس تو دیکھنے آئے تھے، وہ تو جاگ رہے تھے، سرائی میں پانی بھر کے رکھا. حضرت جب تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور آپ نے سرائی کو ہاتھ لگایا تو پانی سے بھرا ہوا تھا، پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس نے بھرا ہے. فدعا لہو، آپ نے دعا فرمائی. کہتے ہیں خادم کو سب سے بڑا تحفہ جو ہے اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں،
پیسے بھی ختم ہو جائیں گے، کپڑے بھی پھٹ جائیں گے، کھانا بھی آج کھا لیے تو کیا کل نہیں کھائیں گے، لیکن دعا کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. اوزت بندہ اور اوزگیر کر شیخ بابا لو رحم کار او پدکن کے پاڑو کم دے چن دم کا او زخوڑ لے اجدہا لے خامار یما. خوشحال خان اورنگزیب کے جیل میں پڑا تھا دکن میں اور رو رہا تھا کہ مجھے کاکا سے بلے رحمت نے بدعا دی اور بدعا کے بعد میں بچ نہیں سکتا ہوں جب تک وہ راضی نہیں ہوئے. اللہ اللہ اللہ.
بازار چا بازار مندل ندے او ڈیر عالم میں پدستر گدے لدلے.
اللہ
مشرکین نے جو آپ کے اوپر اوجڑی رکھی اونٹ کی اور آپ کو بہت تکلیف پہنچی، فاطمہ الزہرا گھر سے آئی اٹھائے اور آپ نے اس وقت بد دعا دی، اللہم علیک بقریش، خدایا قریش کے فلاں فلاں صنادید کو پکڑ لے، مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں دیکھا، پھٹے پڑے تھے، سب مردار قتل کیے گئے. اصحابت دا پیغمبر کی بد دعا لگ گئی ہو. اس لیے لا تدعوا ولا اموالکم واولادکم یستجاب لکم فتندمون، رواہ شیخان. مال اور اولاد کو بد دعا مت دو. ناکار عورتوں کی عادتیں دی وکش ہے مرشے اور خاورش ہے مرشے یا مرشے بچے ہوئے روڑی اگاؤ سی روڑی بچائی تو اس پہ عورت لگے ہوئی تو رکشے ہوئی تو وقت خاورے شاہ مقصد نہ خاورے گی تو خاور قبر پہ راشی الگ خاورے گی آج کو نہ خاورے گی نہ اخلاق ابو کے ساتھ دل پکا دی. بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ جو استاد مارتا پیٹتا ہے یا کچھ سخت الفاظ کہتے ہیں یہ بہتر ہے، لیکن جو دل میں رکھتا ہے یا بد دعا دیتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ واپس تو نہیں ہو سکتا. تو واپس کیسے کرو؟ وہ طریقہ مجھے بھی بتا دو. آئے آئے ایک مثال دیتا ہوں، اسد الغابہ میں لکھا ہے ابن الاثیر نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی بات پر آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا شلت ادا گئے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. آپ باہر گئے اور پھر آئے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ نیچے گر گئے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ نے کہا آپ تو رسول ہے، آپ نے بھی کہا شلت تو یہ بچیں گے. فطلب ما ان وتوضا وضوءا وقام وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال. آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، دو رکعت پڑی، دعا مانگی، اللہ عائشہ کو ٹھیک کر دے، بی بی کے ہاتھ باہر ہوئے. وہ تو نبی مرسل اور رسول معصوم ہے، آپ نے کتنی مشقت فرمائی، وضو کیا، دو رکعت پڑی، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، بحال کرا. اس زمانے کا کوئی پیر دستگیر دوبارہ بحال کرا کے دکھا دے؟ نہیں بحال کرا سکتا، بگاڑ سکتا ہے، سنوار نہیں سکتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ اللہ. ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے، بڑے اچھے عالم ہے، تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ضرورت کیا ہے بد دعا اور ذخیر و ساجد پہ، تو دعا تو کا چوہے پا کی نیک. ماشاء اللہ، اللہ ان ساتھی کو بھی جزائے خیر دے، اس کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں اور افادیت دے. بڑی اچھی بات کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ اسی کو دعائے خیر کرو کہ اللہ اس شاگرد کو، اس خادم کو، اس دوست کو نیک بنا لے، بہترین اعمال دے تاکہ گلہ شکوہ دور ہو جائے. تو جس خدا سے آپ پٹوا رہے اس خدا سے آپ اسے اٹھوائے. سبحان اللہ. بخاری شریف میں ہے، آپ کی خدمت میں قبیلہ دوس کی شکایت کی گئی، قبیلہ دوس کی، اور آپ سے کہا گیا کہ بد دعا کرے، لیکن آپ نے کہا اللہم اہد دوسن واتنی بہم، خدا دوسیوں کو ہدایت دے اور میرے پاس لے آئے. ابو ہریرہ اسی قبیلے کا مسلمان ہو کے آ گیا. محدثین کہتے ہیں اسی قبیلے سے ابو ہریرہ آئے، وہ ایک ہی کافی ہے پورے قبیلے کی طرف سے. وکفا بہ فخرا و شرفا و علما و عملا و اجرا و جزیلا. تو عبداللہ ابن عباس، ان کو آپ نے دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدایا دین کی فقہ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما.
فقیہ، فقیہ حق الفقیہ، وہی قرآن کا ماہر ہوتا ہے. فقیہ حق الفقیہ، وہی محدث اور حافظ ہوتا ہے، یاد رکھنا. مجتہد ابو حنیفہ، مجتہد ابو یوسف، مجتہد امام محمد شافی احمد، اعلی مرتبتا و ارفع حالا من بخاری و امثالہ،
ان سے بہت اونچے ہیں، مشائخ مشائخ، مشائخ المشائخ. کیونکہ ابتدا ہے، آپ بھی تک تک آئے جاتے ہیں، ابتدا ہے. اول عمر کا بن سعد، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا پہلی سواری بہت مشکل ہوتی ہے، پھر تو آدمی یہاں سے پشاور بھی گاڑی چلا کے جاتا ہے پرواہ نہیں. یہاں ایک آدمی ہے پھر مدرسے میں، تو بڈھا شڈھا ہو گیا، نہیں نہیں گاڑی سیکھی تھی، مجھے دکھانے کے لیے دفتر لا رہے تھے تو یہ مسجد میں چرا کے لے آئے. طالب علم پڑھ رہے تھے، مشکل سے بچ گئے. اس وقت سیڑھیاں اور طرح تھی، گاڑی سیدھی اندر آ گئی. ڈرائیور جب ماہر نہ ہو تو کئی حادثات کرتا ہے. تو بہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اور اس طرح بھی ہے وعلمہ التاویل، تاویل مانا تفسیر، قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے اور ایک تاویل ہے. آگے چل کر میں آج ہی اس کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلی دعا فقہ کی فرمائی اور دوسری دعا قرآن مجید کی مہارت کی فرمائی. اس واسطے یہ قاعدہ ہے کہ جتنے فقہاء اور جتنے مجتہدین ہیں یہ قرآن و سنت کے زیادہ ماہرین. محدث کا مطلب یہ ہے کہ حفظ الاسانید واعلم الرجال، ٹھیک ہے، لیکن معنی مطالب اور ان کے مصادیق یہ فقی کا کام ہے، مجتہد کا کام. کہتے ہیں کہ امام اعمش سلیمان ابن مہران، ان کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے کہا مجھے تو اس کا جواب یاد نہیں ہے، لیکن نیا مولوی نکلا ہے امام ابو یوسف ابو حنیفہ کا شاگرد، مسئلے بتاتا ہے، ان سے پوچھو. فما اجابک فاخبرنی بھی، جو جواب دیا مجھے بھی بتانا. وہ آ گیا امام ابو یوسف سے کہا حضرت ایک مسئلہ ہے، امام ابو یوسف نے جواب دے دیا. وہ تو امام ابو حنیفہ کے منجے ہوئے شاگرد تھے، ان کے لیے مسائل کیا تھے. وہ آ کے بتایا تو اعمش نے کہا زبردست جواب ہے، دلیل پوچھو. اس نے کہا حضرت کوئی دلیل؟ اس نے کہا حدثنا اعمش سلیمان بن مہران. وہ واپس آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے حوالے سے حدیث سنا رہا ہے. اعمش نے کہا حدیث واقعی مجھ سے پڑھی ہے، لیکن میں اس روایت سے یہ مسئلہ نہ سمجھ سکا جو امام ابو یوسف نے سمجھا. اٹھ کے آئے اور امام ابو یوسف سے کہا یا معشر الفقہا انتم الاطباء وَنَحْنُ الْعَتَّارُونَ وَا فُقَحَا کے جمگٹ آفرین ہو تم پر. ہمارا کام تو خالی میڈیسنز رکھنا ہے, ہم تو میڈیکل سٹور ہے, ڈاکٹر صاحب لکھیں گے تو دے سکتے ورنہ بیچنا جائز بھی نہیں. یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن العطارون. دیکھیے شیخ زائد الکوثری کی کتاب بلوغ الامانی, بلکہ حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. حدیث میں عالم کا ایک نام آیا ہے اور وہ ہے فقیہ. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقہ کا ماہر عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر 1000 صوفیہ بڑے بڑے امبیر جو ہے نا وہ تسبیحوں کے ہاتھ میں گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور پیچ در پیچ پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں اور بڑی آنکھیں پرنم ہے سر آنکھوں پر. لیکن ایک مرلزا اور قدوری کا ماہر طالب چاہیے جو مسئلے کا جواب دے گا. اور گازرے بہترس ندہ من گوشت, ایک کام کا آدمی چاہیے, 10 من گوشت کی ضرورت نہیں, اور وہ فقیہ ہے. ایک مرلزا اور قدوری کا ٹنگا ہوا طالب کو ٹاک کے ساتھ جواب دے دے گا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہمارے جہانگیرے میں ایک عرب عالم دین آیا تھا, عربی بول رہا تھا. اس زمانے میں یہ حجاج کو بات چیت کرنے کے لیے وہاں کے لوگ خود آتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ حج کر لیں. کسی نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا لیں, وہ عالم بھی تھے قاری حافظ بڑے اچھے تھے. اب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ عشاء کی 2 رکعت پڑھائے گا اور لوگ 4 رکعت پڑھیں گے, تو بقیہ 2 کے اندر فاتحہ ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ مسائل کم پیش آتے ہیں اس واسطے عموماً حضرات کو یاد نہیں ہوتا. ایک طالب علم وہاں موجود تھا, کمزور خوار سا, اس نے آواز دی کہ اس نورنیزا صلاۃ المسافر میں لکھا ہوا ہے کہ مسافر جب امامت کرے تو مقیمین اتمام کے اندر فاتحہ نہیں پڑھیں گے, اندازے سے کھڑے ہوں گے. الحمدللہ. فقیہ ھذہ الامہ المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق, میدان سیاست اور فراست کے سپہ سالار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, اکوڑا ہٹک میں شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی پرانی مسجد جو گھر کے ساتھ ہے, وہاں عشاء کے وقت مہمان تھے. تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے درخواست کی کہ جی مستعصف پلا ہو گئے مفتی سے پھر پھشتا امام درون کو قلم وضو کرے. حضرت سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت نے عشاء کی نماز پڑھا لی. نماز سے پہلے بھی اعلان کیا کہ بقیہ 2 رکعت اندازے سے کھڑے ہو کے رکوع سے اپنا کاروائی شروع کرو, اور میں مسافر ہوں, میں 2 رکعت پڑھاؤں. اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اعلان کیا کہ تم لوگ اپنی 2 رکعت پوری کر لو. تو وہاں ایک خان بیٹھا ہوا تھا اس محلے کا, اس نے کہا مقیمین کے ہوتے ہوئے مسافر آدمی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ امامت کر رہا ہے. مفتی محمود ایسے دیکھ رہے تھے اس کو جب وہ کونے سے بول رہا تھا. جب اس نے بات پوری کی تو مفتی صاحب نے کہا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیمین کی نماز صحیح ہے اور اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. پارا ساتھ اخلاق اور غلے کو بتایا پا چاہے قدم تو پتھر لے گی کہ مسافر امام پہ سے مقیم مسکی گی اور بے طریقہ رہا. الحمدللہ الحمدللہ. تو
بخاری شریف میں اس طرح بھی آیا ہے، من یرد اللہ بہ خیرن، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے، یفقہ فی الدین، اس کو دین کی فقہ نصیب فرما لے، فقہا فقیہ ھذہ الامہ، سبحان اللہ، علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث، ہر کے خاند غیر ازی گردت خبیث،
اگر کوئی علم ہے نہ قرآن کے لیے ہے نہ تفسیر و حدیث فقہ کے لیے، تو واقعی اس سے دجل اور لفظ پیدا ہوگا، اس لیے فرمایا ہر کے خاند غیر ازی گردت خبیث، اور جو صرف نہ ہوا منطق عروض آداب فقہ تفسیر اور حدیث کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس لیے وہ بھی باعث خیر و برکت ہے انشاءاللہ تعالی.
اللہ اکبر.
شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ اکوڑا خٹک میں ٹھہرا ہوا تھا اس زمانے میں، دارالعلوم دیوبند ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، مجاہدین کا سنٹرل تھا یہ شروع سے اکوڑا خٹک. یہ کندیا بابا اتر آیا پاک کوہستان کے پہاڑ سے، کندیا بابا ایک سلم کی شرح ہے نا کندیا. شاہ صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. شاہ صاحب نے کہا کس چیز میں؟ اس نے کہا منطق میں. تو حضرت نے کہا اگر قرآن سنت یا فقہ میں ہو پھر بیٹھنا پڑے گا، اور منطق کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا گھوڑا صاف کر رہا ہوں، بات کریں کس قاعدے پر کیا اشکال ہے. وہ چپ چاپ کھڑا رہا. شاہ صاحب نے کہا منطق کے دو اصول ہیں، ایک فلسفہ قدیم ہے اور ایک جدید ہے، قدیم کے پانچ اصول ہیں، جدید کے 13 اصول ہیں، اور دونوں بیان کیے. کہا آپ جس کو چاہے گفتگو دے کر تو کندیا بابا تختے ہو رہے کوئی استان کھڑے تو اترو. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ویسے مولوی ہے نا قرآن و سنت کا ماہر. ہمارے علماء منطق کے علماء نہیں، منطق کے ائمہ تھے الحمدللہ. شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم، یہ جو میر زاہد کہلاتا ہے، میر زاہد ملا جلال منطق کی بڑی کتابوں میں سے، یہ میر زاہد آگرہ کے مفتی اعظم تھے اور شاہ عبد الرحیم اس سے پڑھ رہے تھے. شاہ صاحب نے کہا میر زاہد نے، اے عبد الرحیم بازار سے کچھ کباب لے آؤ، آج روزہ تھا ذرا چٹ پٹا ہو جائے. وہ کباب لے آئے، وقت قریب تھا، افطار کر لیا. میر زاہد نے شاہ عبد الرحیم سے پوچھا، عبد الرحیم کباب کچھ زیادہ نہیں دیا تھا؟ تو جی حضرت. کیوں؟ کہا اس کا کیس آپ کی عدالت میں ہے، ذرا اس کے ساتھ نرمی کر لیں. آپ نے کہا یا ظالم افسدت علینا صومنا سائر الیومکم بقی گا، رشوت دے دیے مجھے روزہ کے افطار میں، یہ تو سارے دن کا روزہ برباد کر دیا. اس طرح کباب کھانا جائز کہاں ہے کہ وہ دو کے چار دے رہا ہے کہ شاہ صاحب میر زاہد صاحب کل عدالت میں میرے حق میں فیصلہ کر لے. اس زمانے کا منطقی اس زمانے کے متقی سے بڑھ کر تقویٰ دار. اب تو کہتے ہیں کہ میم زرما اور سے زما راڑا رکھا پالا رو آرام ہو نہ لگی. کباب تھوڑے سے زیادہ تھے اور فرمایا یا ظالم افسدت علینا صومنا سائر الیوم، ہمارے دن بھر کا روزہ خراب کر رہا ہے. اللہ منطق و حکمت سے بہر استلا اند کے باشدر اند کے باشدر وال، کہتے حکمت اور منطق اصطلاحات سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اللہ اللہ منطق و حکمت سے بہر استلا گرد خوانی اند کی باشدروا. درمیان میں کچھ ایسے مناطقہ آ چکے ہیں جو قرآن سے بے خبر تھے،
احادیث سے بے خبر رہ گئے، فقہ کے حلال و حرام اس پر بعض بزرگوں نے ناراضگی ظاہر کی، ورنہ ہمارے علماء دہلی، علماء ہند، علماء دیوبند وہ صرف منطق کے ماہرین نے، منطق کے آئمہ تھے اپنے زمانے کے، والحمدللہ علی ہذا.
بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک فقیہ عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ مضبوط رہتا ہے. فقیہ عالم، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی فقہ نصیب فرما دے دے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں اس طرح ہے، وَمَنْ يُرِدْ بِهِ مَالًا وَمَنْ يُرِدْ بِهِ شَرًّا يُوتِيهِ مَالًا، اور جس کو تباہ کرنا چاہے اس کو مال ہی مال، ہر وقت پیسے دولت. اعاذنا اللہ من، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المال والاولاد، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاہل والعیال، اللہم انی اعوذ بک من سوء الدار وسوء الجار. خصوصی دعائیں آئی ہے کہ پناہ مانگو کہ اللہ اس کی کثرت اور بغاوت سے محفوظ فرما. اور وہ جریج کا قصہ بخاری شریف میں ہے، طلبہ کو یاد ہے، کہتے ہیں کہ ایک نیک اور صالح شخص تھا جریج، اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی، وہ پریشان تھی ماں، اور یہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ماں نے آواز دی، یا جریج یا جریج، بیٹے جریج. اور اس نے کہا، الہی امی و صلاتی، خدا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی بلا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ قریب میں کمرے میں کھڑا ہے اور آواز نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو کسی کے ساتھ بدنام کر دے، کسی عورت کے ساتھ اس کا منہ کالا کرا دے. بعض عورت عجیب ہوتی ہے، مائیں سخت ترین زبان بولتی ہیں، سخت ترین زبان. چنانچہ ایک چرواہن کی بھیڑ بکری ہے چرانے والی، وہ کسی چرواہے سے لگ گئی، اور جب بچہ دے دیا لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آیا، اس نے کہا یہ جو خانقاہ میں صوفی صاحب رہ رہا ہے یہ چکر بازی کر چکا ہے. لوگ آئے اور صوفی صاحب غریب کو جلدی پٹائی شروع کر دی، کیونکہ ان کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں عاجزوں کا. اس زمانے میں پیر اتنے ٹرسٹوں والے اور مالدار نہیں ہوئے تھے، عام دنیا کی زندگی گزارتے تھے. اب تو پیران جو ہے نا اصحاب الاموال ہے، باقاعدہ امریکہ کے برابر جاہ و جلال ہے. اس نے پوچھا کہ کر کیا رہے میرے ساتھ، کیا جرم ہے؟ کہا یہ عورت آپ نے اس کے ساتھ وہ تعبت کیا ہے اور یہ نکایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ بچہ بول دے تو میری جان چھوڑ دو گے. یہ کیسے بولے گا؟ اس نے کہا، ممن انت یا بابوس، بخاری میں ہے، کس کے بچے ہوئے تو؟ تھوریا. تو وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا، انا ابن رائی، فلاں جنگل کا جو بھیڑ بکریوں والا ہے اس سے پیدا ہوں میں. لوگ حیران ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اتنے سے گود میں. جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا ہے کہ کل 11 بچے ہیں جو پنگوڑے میں اور گود میں بول چکے ہیں. 11 صبیہ. لوگوں نے کہا کہ اس خانقاہ کو ہم آپ کے لیے سونے کا بناتے ہیں. انہوں نے کہا، نہ، جیسے پہلے تھا اسی طرح، کچا چھپر کافی ہے. یہ تکلیف اس کو کیوں پیش آئی؟ کہ ماں کو تکلیف میں دیکھا اور نماز نہیں توڑی. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ آگ میں گر رہا ہے، تو یہ نماز توڑ دینا پھر پڑھ لو گے. فقہا کہتے ہیں 10 درہم یا اس سے زیادہ کا نقصان ہو تو قطع صلات جائز. چلو قاعدہ نکل آیا پھر، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کرنے لگے، غور سے سنو، تو آپ نے اس طرح کہا، لو کان جریج فقیہا لعجاب امہ، جریج ولی تھا، کرامات والا تھا، اس کے اوپر پر بچے بول رہے تھے، لیکن افسوس کہ فقی نہیں تھا. معلوم ہو کہ فقہا کنز قدوری، شرع وقایہ اور ہدایہ والے، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، فرید گنج شکر، نظام الدین اولیاء، نجیب متوکل، ان سے بڑھ کر مقام اور مرتبے کے، یاد رکھیں فقہا بڑے ہیں. فقہا کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. کچھ لوگ جو خیر و ایمان سے محروم اور بد نصیب ہے، وہ فقہ اور فقہا پر حملہ آور ہوتے ہیں کمکلی کی وجہ سے. جیسے ایک فرقہ اور فتنہ حدیث کا منکر ہے، اور در حقیقت یہ فقہ اور فقہا کے منکر، یہ قرآن اور سنت دونوں کے منکر ہے. لیکن اس پر آپ کو تعامل کرنا پڑے گا، نظر ڈالنی پڑے گی، اس طرح آسان نہیں ہے. تو آپ نے کہا لو کان جریج فقیہن، جریج ولی تھے، کرامات والے تھے، نیک انسان تھے، لیکن افسوس صد افسوس فقی نہیں تھا. کاش فقی ہوتا. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فقہ اور فقہا کو بہت زیادہ شاباش دی ہے، بہت خوش ہوئے آپ ان سے. علماء دین کہتے ہیں، اعلام الموقعین میں ابن قیم کہتے ہیں، تکمیل دین بالفقہ. یہ جو فقہ ابو حنیفہ، فقہ شافی، فقہ حنبل، فقہ مالک، ان کی وجہ سے اسلام کامل و اکمل ہے، یاد رکھنا. تمام مسائل کا جواب آ جاتا ہے. والحمدللہ علی ہذا. اور کی طالب علموں کا سب یاد ہے کہ ترمذی شریف کتاب الجنائز میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک توجیہ کی اور فرمایا قالہ الفقہا، فقہا یہ کہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں وہم اعلم بمعانی الاحادیث، حدیثوں کے مطلب فقہا کو زیادہ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ معانی الاحادیث یہ فقہا کا کام ہے، اور اسانید الاحادیث یہ محدثین کا کام ہے. تو من وظیفۃ الفقیہ والمجتہد الاشتغال بالمعانی والمطالب، ومن فقی المحدث والحافظ الاشتغال فی الاسانید. گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے جو عام لوگ درس سنتے ہیں، بس ان کے خیال میں بس اردو اور کس سے کہانی ہے، نہ اس طرح نہیں. علمی باتیں بھی سمجھا کرو. آپ کا دین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دلائل کے ساتھ محفوظ فرمایا. یہ 1500 علماء اور فضلاء جو آئے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اصطلاحی باتیں کی جائیں؟ صرف ریڈیو پاکستان کے ترجمہ اور تفسیر کو بیان کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ علمی اسباق ضروری ہے. اور دیکھو اجر پورا ملے گا. خدا ہے، آئے آئے، ان کے لیے اسے کوئی علاج کرنا پڑے گا. علاج تو یہ ہے کہ ان کا ناشتہ بند کر دیا جائے اور سبز چائے تلخ وہ پلائی جائے. سبز چائے تلخ، تکابلی چائے زہر. چلو ہوتی ہے گوٹ اور کی اور ترما خامہ بولی بھی اسکر بھی نہیں پڑی گی. کچھ گور ہوا تو نسر کے مرغی مر گئی کہ خوب بطور تھی خواہ پاک. اور عجیب بات ہے کہ مجھ پر یہ جمائی کا اور اون کا ایسا سخت اثر ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہوں. یہ مشکل سے مجھے پکڑنا ہوتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موطأ امام مالک میں ہے
کہ یہ سوال ہوا. بس یہ ایک واقعہ سناتا ہوں, آج بس کرتا ہوں ٹائم سے پہلے, آپ تھک گئے آج, کل سے پھر بڑھائیں گے, بہت زیادہ تکلیف دینا ٹھیک نہیں. مجھے 11 بجے تک پڑھانا ہے لیکن آپ کے ساتھیوں کو دیکھ تو غریب بیٹھے ہوئے ہیں, تو گور گران دے ہوتے بڑی ناکام دے. ابتدا مشکل ہوتی ہے, جب قرآن شریف شروع ہو جائے گا بس سارا غم چھٹ جائے گا, آپ پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ مختلف پہاڑوں پر گھومنا, جنگلات اٹھانا, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اشتاد جمع کرنا, متفرقات جمع کرنا, ڈھیر گران کار دے گا, گم تو ہم گران رہے ہیں. ماشاء اللہ تعداد بھی اتنی ہے کہ اگر میں حکم دے دوں کہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ان کو سب چائے پلاؤ تو بھی بہت مشکل کام ہے, لانا ہو پلانا ہو کرانگا اور ڈنگا ڈونگا بڑا مسئلہ ہو جائے. تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھوں, بس اپنی آنکھ کے نیچے کروں. آئے سو یہ جو تفسیر کے بڑے امام تھے نا مولانا حسین علی صاحب, واہ بیچرا والے, بڑے اونچے عالم بزرگ اولیاء کامل, ان کی پگڑی ہمیشہ اس طرح ہوتی ہے, اس طرح. اور بڑی پگڑی ہوتی ہے بڑی. سرفراز خان صاحب کسی نے دیکھے تھے شباب میں, مولانا سرفراز, یہ ان کی کاپی ہے بالکل, اتنی بڑی پگڑی مولانا سرفراز خان کی اور یہاں پڑی ہوتی تھی. میں نے پوچھے بھی تھا مولانا سے کہ اہل سنت کی پگڑی کا لکھا ہے کہ یہ بھاؤں پر ہوتی ہے, یہ اس طرح, یہ 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 اہل سنت کی علامت, اور رافضیوں کی پگڑی اس طرح ہوتی. تو میں نے کہا مسئلہ تو ہمارا لکھا ہے کہ پیشانی لگنا چاہیے, اگر بے خیالی میں اس طرح ہو, اگرچہ سجدہ ہو جائے گا, ولو سجدہ علی کور امامتی کنز میں ہے, سجدہ ہو جائے گا لیکن مال کراہیت. تو مولانا سرفراز جو تھے, مولانا حسین علی صاحب, واہ بچڑا پنجاب والے, وہ پڑھاتے تھے, ان کے ہاں چھٹی نہیں ہوتی تھی, فجر کے ساتھ درس شروع کر کے اور ظہر کی اذان تک, اور ظہر کی جماعت کے بعد عصر کی اذان تک, پھر عشاء کے بعد ایک دو گھنٹے. اس زمانے میں درس عام نہیں ہوتے تھے, صرف فضلاء اور طلباء کے لیے ہوتے تھے, طالب علم بیٹھا رہتا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے واقعہ لکھا ہے, سنایا ہے کہ ہم درس کو سے اٹھ کے چلے جاتے تھے نہر پر, نہا لیتے تھے, پھر واپس آ کے بیٹھ جاتے تھے, حضرت پڑھا رہے ہوتے. آیا ہے, آیا ہے, ایسا بھی زمانہ گزرا ہے. لوگ طالب علم غریب گرمی سے تنگ آ جاتے تھے, اور ان کی جگہ جو تھی وہ دیہات میں تھی بہت دور, اور مولانا خود حل چلاتے تھے, اور ان کی زمین میں وہ مشنگ کی دال ہوتی تھی, مشنگ بے حساب ہوتا تھا. طالب علموں سے کہتے اپنے لیے جوش دو, کھاؤ پلیٹیں بھر بھر کے گھونٹو, روٹی ووٹی کوئی چیز ضروری نہیں, نہ مرچ مسالہ کچھ بھی نہیں, وہ کسی سے چند بندہ نہیں لیتے. توحید سنت کیسے پسالار تھے, اور اس وجہ سے وہ تقریباً اپنے گاؤں سے ذلہ بدر تھے, اپنے زمینوں پہ جا کے آباد تھے. یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ, مولانا عنایت اللہ شیخ, شیخ القرآن مولانا پنجپیر, اور حضرت الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے وہیں جا کر کے ان سے پڑھا ہے, لیکن قرآنی علوم کے امام تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضرت ایک شخص ہے وہ صرف فرض نماز پڑھاتا ہے, یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس, پھر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے, پانچے اوپر کرو اور تسبیحات دائیں ہاتھ سے پڑھو, نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھو, فضول حرکتیں, ہاتھ کھلے چھوڑو, مختلف مسائل ہو سکتے ہیں, ہر شخص کے اپنے وقت کے اپنے مسئلے. جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں باہر نہ جاؤ آگ بھڑک رہی ہے, باہر نہ جاؤ قتل و غارت کی انگیٹی سر چڑھی ہے, خون کی ندیاں بہہ رہی ہے,
کیا کریں، جو حالات ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. انہی حالات کے لیے ہم نے بڑے بڑے جو ہے نا سینکے کھائے کہ ہمارے طلباء اور درس قائم دائم رہے اور اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے. یہ جو گلیوں سے گزر کے آتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، یہ حفاظتی ایجنسیوں کا فرض ہے کہ گلیوں کا خیال رکھے. سینکڑوں کی تعداد میں خواتین آتی ہے، ہزاروں شرکا شریک ہوتے ہیں، مختلف گلیوں سے روڈوں سے گزرتے ہیں، یا حافظ یا ناصر یا معین. ہر شخص گھر سے نکلنے سے پہلے تین دفعہ یہ پڑھ لے اور تین دفعہ فلا و خیر حافظ و وارحم الراحمین پڑھ لے، اور تین دفعہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور تین دفعہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ لے. امید ہے کہ اخیر تک محفوظ اور امن سے رہو گے انشاءاللہ. ہوتا عزیز طلباء، ہر دن ہر رات ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ سورہ یاسین، ایک دفعہ سورہ تغابن، ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، در و دیوار شہر اور ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے امن سے رہنے حفاظت کی دعا فرمائے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص سے وہ فرض نماز پڑھا لیتا ہے اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے نفلی، رات بھر نوافل کے لیے قیام کرتا ہے، ایہما افضل، ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ آپ نے کہا الذی یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس، وہ شخص جو فرض نماز پڑھا کر لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتا ہے، اس شخص سے یقوم اللیل ویصوم النہار، جو دن بھر روزہ رکھے رات بھر نفلے پڑھے، اتنا افضل ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میں تم میں سے ایک عام امتی سے بھی افضل. اندازہ لگایا. علماء دین کہتے ہیں، یہ روایت موطا مالک میں موجود ہے، مشکات کتاب العلم میں بھی آئی ہے، یہ اسی طرح آئی جس طرح میں بیان کر رہا ہوں. علماء کہتے ہیں یہ فقہ کی فضیلت ہے، دوسروں کو آگاہ کرنا، دوسروں کو جلنے سے بچانا، جان سے بچانا. گیٹ پر دیکھو، میں نے شیخ سعدی کے اشعار لکھے، صاحب دلے بمدرسہ آمد ز خانقاہ، خانقاہ سے ایک آدمی یہاں آ گیا داخلے کے لیے، بشکست عہد صحبت اہل طریق را، تصوف والوں کو چھوڑ کر کے فقہ والوں کے پاس آیا. گفتم چ فرق عالم و عابد میں آنبود، تا کر دی اختیار عزیئی فریق را. میں نے کہا کیا فرق تھا پیر صاحب میں اور ایک فقی اور مفتی صاحب میں کہ وہاں چھوڑ کر یہاں آ رہے ہو؟ گفتو گلی میں خوید قدر بھی برت زموج، اور نے کہا وہ تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہی جہد می کنت کے بغیرت غری کرا، اور یہ کوشش میں ہے کہ جہان ڈوبنے سے بر جائے. ہمارے جو پڑوسی ہے خانقاہ والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ فقہ میں بھی شریک ہے، تفسیر میں بھی شریک ہے، اور تمام ادارے کے خدمات میں شریک ہے. ہمارے بزرگ حکیم محمد اختر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، اور ہمارے دوست مولانا محمد مظہر اور ان کے بیٹے ابراہیم، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارا بہترین پڑوس، عمدہ تعلقات، اور ابتدائی درسوں میں حکیم صاحب خود شریک رہے. تفصیلات کے لیے اس مہینے کا اعلی سن پڑھ لو، گوہر یاقوت میں نے پروئے اس میں وفیات میں، حکیم صاحب کی وفات مفصل لکھی ہے الحمدللہ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تفصیل سے آپ غلط سمجھ لیں، اس لیے وضاحت ضروری ہے. یا خدا یا خدا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار مقامات دیے،
بہت سارے درجے معجزات ہے.
لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد حسن يوسف دمی سید بیزاداری آنچ خوبا حمدارند تو تنہا داری.
اللہ اللہ، لیکن چار مقامات آپ کے بڑے بلند و برتر ہے. یتلو علیہم آیاتہی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھانا، تلاوت، قرآت، تجوید، صرف، نحوہ، وہ سب اس سے نکلے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کی تعلیم اور سنت اور فقہ کی تعلیم دیتے ہیں. یہ تفاسیر، کتنی تفاسیر ہوگی. یتیمۃ البیان صفحہ 24 پر استاذ محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بندوری فرماتے ہیں، قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری عن امام الاثر شیخنا، ان تفاسیر القرآن قد بلغت الى 200,000. مولانا لطف اللہ صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سال دور حدیث میں مولانا انور شاہ صاحب نے کہا قرآن کی تفاسیر 200,000 تک پہنچ چکی. اس وقت شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے 1353 میں، 53-52 میں، 1933 شاہ انور شاہ سے فوت ہوئے. اس طرح یاد رکھا کرو، شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ہیں 1176 میں، شاہ عبدالعزیز فوت ہوئے ہیں 1239 میں، شیخ محمد عابد سندھی فوت ہوئے ہیں 1237 میں. شاہ عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر تفسیر موضع القرآن والے فوت ہوئے ہیں 1230 میں، شاہ رفیع الدین فوت ہوئے 1233 میں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے 1339، شاہ عبدالعزیز 1239، شاہ عبدالعزیز اور شیخ الہند کے درمیان پوری ایک صدی، پوری ایک صدی. جس طرح کل کہا تھا نا کہ امام غزالی 450 میں پیدا ہوئے اور 505 میں مرے 55 سال کے، اور امام فخر الدین رازی مرے ہیں 606 میں، 101 سال درمیان میں، 101 سال، 606 میں. وہ سب تفصیلات کریں گے ہر مفسر محدث کے، کوشش کریں گے کہ اس کا سن وفات کم از کم طالب علموں کو، دوستوں کو یاد رہے. مولانا حسین علی صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب 1 سال میں فوت ہوئے، 1362. اور مولانا انور شاہ سے 1352 میں، یا 53، اس طرح 52 کا آخر 53 شروع، 1933 بن رہا ہے. یہی سال استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کے دیوبند سے فضیلت کا سال. شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤوف ہے، گزرے ہیں فضل الباری والے، یہ 1927 میں فاضل ہے. استاذ مولانا لطف اللہ 1928، حضرت بن نوری 1929، مولانا عبدالحق اکوڑا ہٹک 1931، مولانا عبدالغنی جلالیہ والے 1932، مولانا عبدالحنان صاحب 1933، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری اور مولانا احتشام الحق 1935، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عالم صرف فرض پڑھاتا ہے اور مسئلے بتاتا ہے اور دوسرا آدمی دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے رات بھر نفلے پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جو لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں یہ افضل ترین ہے. پیغمبر کے چار منصب، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت الآیات، قراءت، تجوید، والاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم. لیکن یہ قاری والے نہیں ہیں، یہ عیبیں والی. تجوید کے معنی ہیں حرف حرف نظر آ جائے، مخرج اور صفت ادا ہو جائے. فقہا کہتے ہیں ما تجوز به القراءت، جس سے قراءت قرآن درست ہو، بس وہی قراءت کر، باقی ہاتھ رکھنا ہو، اٹھانا ہو، بٹھانا ہو، یہ گلنار بیگم کی نقلیں کرنا، اس کا تجوید قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ان کی اپنی فنکاری، یہ ڈول ڈپکڑے والے. اور تو خیر ہے، حرف دعا کو غائب کیا ہے، زواد پڑھا جا رہا ہے، مصر دعا پڑھ رہا ہے، مدینے کا امام دعا پڑھ رہا ہے، مکے کا امام دعا پڑھ رہا ہے، 1400 سال سے قرآن دعالین ہے، یا دعالین ہے، یہ تماشا دیکھو. وقید جمال القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ مولانا اشرف علی صاحب کا نہیں ہے، وہ قاری امین الدین کا ہے، قاری عبدالعلیم چشتی کے والد کا حاشیہ ہے، مولانا اشرف علی صاحب نے کبھی ایسا نہیں پڑھا. احتیاط چاہیے، اپنے مقام پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آنے دے، تفصیل وہاں ہوگی انشاءاللہ. یا تو خالی جلوے دکھا رہے ہیں، جلوے. میں نے محقق الاثر کو بستر پر جا کے کہا کہ یہ آپ نے تنقیدی متین میں کیا غضب کر لیا، آپ نے زواد کو کیسے ترجیح دی؟ زواد تو اجنبی ہے، حرف عربی ہے ہی نہیں سرے سے، عرب لا یعرفونا. شیخ نے کہا کہ غلطی ہو گئی، تسامح ہو گئی، بہرحال احتیاط کرو. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں آخری ترجیح دعا کو دیے کہ پردال پڑھنا چاہیے. یہ پہلا فساد ہوا تو روح المانی سے، اور اس کے بعد بعض عجمی قراء نے اس میں سازش ڈالی، یہاں تک کہ ہمارے مسلک کے بعض لوگ بکے زوادی ہو گئے، انا بانا لفی ضلال مبین غیر مغضوب ولا حول ولا قوت الا باللہ. محیط برہانی ذلت القاری میں ہے کہ جس نے دعا کی جگہ زواد پڑھا اور اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے، فسدت صلاته وان اعتقد بانت عنہ امراته وصار مرتدا. محیط برہانی ذلت القاری. بہرحال ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اتنے سخت احکام کی ضرورت نہیں ہے، بس احتیاط یہ ہے کہ دعا کا استعمال ہو اور زواد سے آہستہ آہستہ دامن بچاؤ، بچو اس سے، پیچھے ہٹو. تو پہلا منصب تجوید قراءت. قراءت میں محدث ابن الجزری کی کتاب ہے، اس کا نام ہے النشر فی القراءات العشر، بہترین کتاب ہے، احسن حسین، اور یہ جو متن جزری ہے اس سے بڑھ کر ہے. النشر فی القراءات العشر، فی قراءات العشر. آج کل محقق آ گئی ہے، اور تجوید کے ساتھ صرف اور نحو، ترکیب، سیغے درست طریقے سے پڑھنا، یہ بھی یتلو علیہم آیاتی ہی یا آیاتکا کا مظہر ہے. صرف اور نحو، عربی گرامر، اس پر عبور حاصل کرنا، یہ بھی ضروری ہے. صرف کی سب سے اعلی کتاب وہ مغنی اللبیب ہے ابن ہشام کی، اور نحوے کی بہترین کتاب جمع الجوامع، جمع الجوامع فی شرح الحوامع، ان کے دیکھنے کے بعد کافی اور شافیہ شرح جامع اور رضیہ عثمان کی ضرورت نہیں رہی. جس طرح منطق کے اندر بدیع المیزان جیسی کتاب نہیں ہے، کائنات منطق میں سب سے اسعد کتاب بدیع المیزان عبد المومن کی، اور علم ادب میں شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب 37 زخیم جلدوں میں ہے. جب کوئی کہے کہ بڑا باغ ہے کتنے 40 ایکڑ کا، ماشاءاللہ بڑا گھر ہے کتنے 40 کمرے کا، سبحان اللہ. جب کتاب کا سن لیتے تو آپ ڈر جاتے ہیں، عالم بھی کتاب سے ڈرتا ہے خوش ہوتا ہے. ابھی میں نے ایک تفسیر بک کروائی ہے 400 جلدوں میں ہے، ابن شاہین کی 1,72,000 روپے پیشگی لے لی، 1,72,000، 1,000 جلدوں میں 18 پارے ہو چکے ہیں، ختم، بابا فوت ہو گئے. تو تم رو مرد اچھائی چسی پکے چوتی خویا حبر سے پاکستان اور ہندوستان پکے ٹول وقت کسی چلے گڑا ہے. 400 جلدیں چپ گئی اور متبے والوں نے ہاتھ جوڑا کہ بس بابا اور ہم نہیں کر سکتے. اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کیا کیا خزانے گزرے. یہ چمن بلوچستان کا ایک عالم گزرا ہے لیکن رہا نہیں ہے، وہاں ہندوستان میں رہا ہے. ان کا نام تھا مولانا جسیم الدین صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آئین کائنات، 1500 جلدوں، 200 جلدیں خالص علم پر، 200 جلدیں. اور آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ عبید اللہ ابن نقیب کی تفسیر اور تفسیر سالمی اور قاسمی اور کتنے 500 جلدوں میں، المختزن 100 جلدوں میں، لیکن بڑی تفسیر دنیا کے اندر میری دانش میں یہ ابن شاہین کی ہے جو 18 پاروں کی 1,000 اجزاء میں ہے، جس کی 400 جلدیں تقریباً تیار ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو جائے. ابھی اس سال آپ کی تفسیر کی خوشیوں میں ہمیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ 1014 میں فوت ہوا ہے، متاخر عالم ہے، حنفی عالم ہے، وسیع النظر، بڑے محدث، ادیب، فقیر، قاری المقری. ان کی تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان 5 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، نایاب نسخہ مل گیا ہمارے عزیز دوست محترم مکرم مولانا عبد القیوم گلگت والوں کے لائق فائق صاحبزادہ، علم و عمل کا پیکر احمد سلمہو نے اس کا اصلی نسخہ خطی بھی عنایت فرمایا. فجزا اللہ عنا وعن ھذا الدین اقسم الجزا. اور عجیب بات تھی کہ یہ سارا کام اس رات کو ہوا جس کی صبح کو میں آ رہا ہوں، اور یہ ساری تفسیر ہر طرف سے مجھے پہنچی. جب یہ میں نے کہا کہ بھائی پرسوں پہنچوں گا، اور پہنچتے ہی افتتاح تفسیر ہے. عرب و عجم کے علماء نے قسم قسم کی کتابیں اور خاص و ذکر ملا علی قاری کی تفسیر پر بہت خوش ہوں. آپ کو اس لیے عرض کیا کہ آپ کو بھی خوشی میں شریک کروں. اس سال اس کے بھی حوالے انشاءاللہ تعالی اضافے کے ساتھ عرض کریں گے. اگر اللہ تعالی نے زندگی دی اور حفاظت نصیب فرمائی. ہمارے کتب خانے میں 400 تفاسیر ہے، ہمارے پاس کل 400 تفاسیر موجود ہیں. جن تفاسیر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ 4 ہزار ہے، لیکن باقی یا مخطوط ہے اور یا صرف حوالے کے در حوالے ہے. جیسے زیب النساء کی تفسیر ہے اس کا حوالہ ہے، نسخہ نہیں ہے، ابھی جا کر کے ہمیں ایک نسخہ ملا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سعدی ہے، اس کا حوالہ تھا، اب مل گئی. تفسیر زاہدی 519 میں دروازجت بخارا میں شروع ہو گئی تھی اور 540 میں مکمل ہوئی ہے. شیخ ابوالعلا احمد الزاہد رحمت اللہ علیہ کی وہ پہلی مرتبہ الحمدللہ احسن العلوم سے شائع ہو گئی. لیکن ہمیں دکھ اور افسوس ہے کہ ہمیں دوسرا نسخہ نہیں ملا، ہم اس پر کام نہ کر سکے. کام تب ہوتا ہے جب دوسرا نسخہ مل جائے، تاکہ اس میں دیکھ کر کے آدمی اس کی غلطیاں ٹھیک کر لے، وہ نہیں ہو سکتا. احمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو دہلی کے علماء میں ہیں، ان کی ایک تفسیر نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں چھپ کے آ گئی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر نیساپوری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر رغائب الفرقان 5 عظیم جلدوں میں حیران کن تفسیر آئی ہے. شیخ احمد باقلانی کی اعجاز القرآن چپ کر کے آئی ہے. یہ نایاب کتابیں بتا رہا ہوں. ہمارے اور آپ کا جو درسی تعلق ہے، تقریباً 400 تفاسیر سے تعرض کریں گے. کوشش ہوگی ہماری کہ اس میں سے اکثر، بعض ایسے ہیں کہ وہ سب میں ایک جیسے ہیں تو چند تفاسیروں کا حوالہ کافی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے مخصوص آراء ہے، جیسے سوات الالحام ہے فیضی کی، یا محیمی کی تفسیر تفسیر الرحمن ہے، دو چار جگہ ہیں جہاں ان کا حوالہ آتا ہے. لیکن بعض ایسی ہے جیسے ابن کثیر، جامع البیان، ابن جریر، روح المعانی، شہاب الدین محمود، مفتی محمود بغداد، یا احکام القرآن قرطبی، یا حازن، یا تفسیر طبرانی طبری، ان کے حوالے کثرت سے پیش آتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ ہے، شاہ عبدالعزیز کے 3 پارے ہیں، شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین کے حواشی اور تراجم میں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے فاتحہ اور بقرہ پر تفسیر ہے، اور سورۃ النساء پر آل عمران ضائع ہے، اور آل عمران سے پھر آخر قرآن تک ان کے خاص شاگرد پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان کے تکمیلی فوائد ہیں. اردو زبان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن، یوں سمجھ لے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، زمین والوں کے لیے آسمان کے برابر احسان ہے. تفسیر بیان القرآن، مجھ میں ہمت نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، مجھے طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت آپ کو بیان کروں. اللہ اللہ. بے پشراب کے دخواگو خنشتا دیار شنڈ ام شراب دے ام خواگو. رحمان بابا نے خوب کہا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی تفسیر بیان القرآن اردو زبان میں روح المعانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اردو کا فہم ادراک دیا ہے اور وہ مومن مسلم ہے اور اس کے پاس وقت ہے اور وہ تفسیر بیان القرآن نہیں دیکھتا، وہ بہت زیادہ کمزور حصے کا مسلمان ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے درس والوں کو عربی زبان میں روح المعانی اور اردو میں تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جب دور تفسیر پڑھاتا ہوں تو میں بہت پہلے سے خوش ہوتا ہوں کہ میں ان ایام میں بیان القرآن پھر دیکھوں گا. سبحان اللہ. اول سے اخیر تک میں نے 32 مرتبہ دیکھا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس سے سیر ہی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ.
ہمارے بزرگ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع نے معرف القرآن 8 ضخیم جلدوں میں بہت اعلیٰ و ارفع لکھی ہے. یوں سمجھ لے کہ ان کے علم تفقہ کی وجہ سے فقہ بھی اس میں تقریباً آ گیا ہے, اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کی حیثیت سے عقائد اور تعلیمات کے مسائل ممتاز پورے آ گئے. پاکستان کے بانی ہونے اور مفتی اعظم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی خوش قسمتی کے بھی خوش رنگیاں موجود ہے اس میں. مفتی صاحب بہت ذکی و ذہین عالم تھے اور فقی انسان تھے. معرف القرآن ان کے شاہکار قلم کا ایک مزار ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا ادریس صاحب کا اندھیلوی سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور, انہوں نے بھی معرف القرآن ہی کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے. آخری کچھ حصہ رہ گیا تھا وہ ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد مالک صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے, انہوں نے تکمیل کی ہے. وہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے. علماء کہتے ہیں کہ تفسیری اعتبار سے مولانا ادریس کاندھیلوی کی معرف القرآن بلند ہے, اور فقی اعتبار سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معرف القرآن اونچی ہے. ہر گلے را رنگ بوئی دیگر ہے, ہر بول چمبیلی اور ہے, موتیا اور ہے, گلاب اور ہے, اور گلاب دا اصل شاہزادہ ہے. رام بیل چام بیل نوکران نیولی دینا. الحمدللہ. اردو زبان میں شیخ القرآن موحد دوران تمام اہل باطل کے خلاف سیف عریان و بران, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن لکھی ہے 3 جلدوں میں. بہت اعلیٰ ہے. رد شرک, رد بدعت, رد رسوم فاسدہ میں تیر بہدف ہے, اور اس عاجز کے نزدیک میدان تفاسیر میں اردو زبان میں بیان القرآن اور شیخ الہند کے فوائد کے بعد اس کا ثانی نہیں. چند مقامات پر علماء کا اختلاف تھا. حضرت بن نوری نے, مولانا ظفر احمد عثمانی نے, مولانا خیر محمد جالندری نے ان کو آگاہ کیا. حضرت شیخ نے سجاد بخاری کو حکم دیا کہ ان مقامات کو ان بزرگوں کے کہنے کے مطابق ٹھیک کرو. ٹھیک ہی ہو, خامخا کی باتیں ادھر ادھر سے کرنے کی ضرورت کیا ہے. رد شرک و بدعت میں اہل حق کا زبردست ہتھیار ہے تفسیر جواہر القرآن, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. یہ شان ورشا صاحب کے آخری سال کے شاگرد ہیں. بابل میں دور حدیث کیا ہے. جید مدرس, وقت کے ممتاز منطقی عالم اور مناظر اور تمام میدانوں میں مجاہد عالم تھے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان لا نظیر انسان. فجزاهم اللہ عنا وعن اہل التوحید والسنہ خیر الجزا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری تفسیری مطالعہ بہت زیادہ ہے. باقاعدہ تفسیر تو لکھی نہیں ہے, کیسٹوں میں ہے. البتہ سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر لمن لم يكن پنجکر. مولانا کی بڑی کتاب ہے سمت الدرر, اچھی کتاب ہے. ربوط پر ہے. الارفان فی اصول القرآن بھی ہے. البصائر بھی ہے جس کا دادی مولانا نے رد کیا ہے, یا انہوں نے ان کا رد کیا ہے. بارہ اور بھی حضرت شیخ کے فوائد اور برکات ہے. تاہم اختلافی مسائل میں ہمارا رجحان حضرت کے ساتھ نہیں ہے. ہم جمہور علماء دیوبند جن کے آخری حضرت اقدس استاد مولانا یوسف بنوری اور شیخ مرشد مولانا سرفراز خان رحمہم اللہ ہے. اختلافی مسائل میں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ان بزرگوں کا بھی بھرپور احترام کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہم ہیں کٹر حنفی الحمدللہ, لیکن اپنی درسگاہ میں کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ, احمد ابن حنبل رحمہ اللہ,
یہ اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھی نماز فاسد ہو رہی ہے. مبسوط جلد اول صفحہ 129 میں من قرا خلف الامام فسدت صلاته, حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے نماز فاسد ہو سکتی.
وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی, ہم کہتے ہیں پڑھی تو نہیں ہوگی, تب بھی وہ رحمت اللہ علیہ. اسی طرح ان کی درسگاہوں میں آپ کے ائمہ آپ کی کتابیں وقار اور عظمت کے ساتھ ذکر ہوتی ہے.
تو میری بھی گزارش ہے کہ اختلافی مسائل میں اپنے علماء مسلک کے ان کے بارے میں زیر طوفان نہ کڑا کریں. خیر ہے,
باقی حضرت شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی تفسیری فوائد ان کے لائق شاگرد ہمارے محترم دوست محمد نواز بلوچ نے جمع کی ہے خزائن الجنان کے نام سے,
وہ بھی کافی ساری جلدیں 10-12 تو آ گئی ہیں,
لیکن یہ حضرت شیخ کا ابتدائی زمانے کا درس ہے. وللکلام فیہ مجال,
جی میں نے ان کے بیٹے اور تمام لوگوں کو عرض کیا ہے,
لیکن شیخ محقق ہے اور امام اہل سنت ہے, شیخ دیوبند کے سرتاج ہے, شیخ حنفیوں کا عز و شرف کے معراج ہے, شیخ کے لا سوال احسانات ہے دیوبندیت پر اور حنفیت پر. مولانا امین القرآء وغیرہ انہی کی پیدا کردہ ہے, انہی کی تربیت یافتہ ہے, انہی کی کتابوں کے فوائد اور برکات کے حاملین ہیں. مجھ سے حضرت کی بڑی محبت رہی, میں بھی زندگی بھر ان پر فنا رہا ہوں. ہر مہینے میں 2 مرتبہ کراچی سے جہاد میں جاتا تھا وفات تک, جنازے تک. میں نے گزارش کی تھی کہ میں تفسیر پڑھاتا ہوں, مولانا حسین علی کی اجازت چاہیے دورے تفسیر کی. حضرت نے مجھے تمام سلاسل میں, علوم میں, فنون میں, حدیث میں, تفسیر میں مکمل اجازت نامہ لکھ کے بھیج دیا, اور ایسا اجازت نامہ انہوں نے پورے ملک میں حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دیا ہے. سینکڑوں مسائل پر حضرت کی خدمت میں گزارشات کی گئی اور بڑی دریا دلی سے وہ سنتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے. ہمارا مقصد اپنی اصلاح ہوتی تھی نہ کہ اطلاع, لیکن حضرت نے ہمیشہ کرم بالائے کرم کیا ہے. اب وہ اس فانی دنیا میں نہیں, آخرت میں ہیں. اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقامات نصیب فرمائے, اور عقائد صحیح کی جو خدمت انہوں نے کی ہے اللہ قیامت تک ابد نشان فرمائے. مزید تفاسیر تفسیر و تعویل کا فرق, تفسیر و تعویل کے تعریف اور تقاسیم, اور تفسیر اہل حق اور تفسیر بر رائے اور تفسیر اہل باطل کے درمیان کچھ فروق کل عرض کر کے ہماری پوری کوشش ہے کہ بس ابتدائی آداب اور مہمات کے بعد قرآن مجید شروع ہو جائے. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اولا وآخرا. آپ کو جمائی پر یا زیادہ کھانے پر جو تنبیہات کیے وہ معاف فرمائے, اور کل سے آپ چوکس بیٹھا کریں, اور جو لوگ بھاری پن کے شکار ہو یا کھانے سے زیادہ ناشتے سے باز نہیں آتے وہ آگے نہ آئے, کیونکہ کل سے جن کو زیادہ جمائی آئیں گے ان کو واپس جمع میں بھیجیں گے. ہر روز عید نیس کے حلوہ خورت کا سے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب ہمارا یہ درس قبول فرما, ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو, ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو, ہمارے بزرگوں کو اور بزرگ خواتین کو, امت مسلمہ کے ان تاجداروں کو اور سپہ سالاروں کو, اور ہم سب کو اپنی خاص حفاظت و نصرت نصیب فرما. اللہ پورے عالم میں توحید و سنت کا راج قائم فرما. اللہ ہمارے بزرگوں نے, مفسرین نے, محدثین نے, فقہا نے, علماء نے, اولیاء و صلحاء نے جو خدمات کیے ہم تک پہنچائی, ہمیں بہترین ترجمانی اور تعبیر کی توفیق عطا فرما.
خدایا جو بیمار ہے صحت شفا عطا فرما، جو ایمان پر دنیا سے گزرے ہیں مغفرت فرما، جن اکابر بزرگ اسلاف کے تذکرے ہوئے ان کی خدمات کے تذکرے ہوئے اگر ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہو یا اللہ معاف فرما، اللہ ان کے درجات مزید عالی فرما، ان کی خدمات کو قبولیت عامہ و خاصہ عطا فرما اور امت کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ راستے ہموار فرما، معمود و محفوظ فرما، اللہ درس کے لیے شرکت کرنے والوں اور شرکت کرنے والیوں کے راستے پر حفاظت فرما، پر شوکت فرما، ہر طرح رحمتوں سے مالا مال فرما، اور ان پر خصوصی محافظین اپنی بارگاہ سے، اپنے مخلوقات غیبیہ سے، رجال صالحین سے، ملائکہ مقربین سے متسلط فرما، متحفظ فرما، اللہ قدم قدم پر اجر ثواب محفوظ فرما، مکتوب فرما، منقوص فرما، اللہ ہمارا انجام بخیر و عافیت فرما، اور سال سے بہتر اس سال بھی ہمیں اپنے تفسیری بیان میں، ایام میں، نصاب میں، سلیبس میں اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترجمانی و تفسیر اور اس کی خدمت تعلیم کی توفیق مرحمت فرما، اللہ جن کے جو مقاصد عطا فرما، جو غم ہم ہے دور فرما، ادارے کو، در دیوار کو، چپے چپے کو، تمام شاخوں کو، اساتذہ کو، ناظم صاحبان، خادمین، ملازمین، شرکا و شریکات اور ان کے اعزاء اقربا سب کو حفظ و امان نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.